خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری افطار آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت پہلے سے نہیں کی تھی، تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے. کوئی ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیجئے، اب کھانے پینے سونے میں کوئی حرج نہیں. زیادہ درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج محرم الحرام 1441 سینے ہجری کی 9th رات ہے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہے. بدری مذاکرے کا سلسلہ ہے. اس سے قبل کچھ کربلا معلہ کے واقعات وغیرہ، امام علی مقام کے فضائل، عاشورے کے فضائل وغیرہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ میں جیتے جی یہ سب بیان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کون نہیں جانتا. یہ نواس رسول بھی تھے اور صحابی ابن صحابی تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی شان بیان کی ہے. تو یہ جنتی پھول یزیدیوں کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے. اس دوران یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، حسین دیکھو تو صحیح، دریا فرات کیسا مجھے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا. اور تم یوں ہی پیاسے معاذ اللہ ہلاک ہو جاؤ گے. امام تشنا کام یعنی پیاسے امام نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، اللہم امتہ عطشانا، پروردگار اس کو پیاسا مار. امام علی مقام کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا، وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، اسے اس زور کی پیاس لگی کہ العطش العطش یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا. یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا. ایک اور گستاخ بد لگام یزیدی، اس گستاخ و بد لگام یزیدی کا بد انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا، اے حسین، آپ کو اللہ رب العزت کے رسول سے کیا نسبت؟ یہ سن کر امام علی مقام کے دل کو بڑی ایزا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بد گفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما. دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضاء حاجت پیش آئی. فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور براہنا یعنی ننگا ہو کر بیٹھا، یکایک ایک کالا بچھو آ گیا، اس نے ڈنک مارا جس سے وہ نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، اور انتہائی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی. بغیر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی. اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاق امر یعنی اتفاق سے ہوا ہے یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا، کیونکہ ان کی آنکھوں پر غفلت کے اور دنیا کی محبت کے پردے پڑے ہوئے تھے. علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی. اے عاشقان صحابہ اہل بیت، گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا، اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے. سعد الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض گستاخان حسین کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرتناک بد انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر بہت ساری دلیلیں اور مشہور حدیثیں گواہ ہیں، ایسے ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں. اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی. اتمام حجت نے دلیل پوری کرنا کہ کل کو یہ نہیں کہے کہ ہم امام حسین کو جانتے نہیں تھے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ نواز رسول ہے. تو یہ مطلب اتمام حجت کی کڑی تھی کہ آپ نے اپنی کرامات بھی دکھائی، گویا اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں ہے اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے. اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے اور دنیا ناپائیدار کی ہرس کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا بنا دیا تھا. تو یہ سب کچھ یہ دنیا کی محبت میں کر رہے تھے, اقتدار کی ہوس تھی, دولت کا لالچ تھا, لیکن بس ان کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے. آخرت کی عظیم دولت ان کے ہاتھ سے سرک رہی ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو دنیا کی محبت یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے, تو حدیث پاک ہے. تو دنیا کی محبت خطاؤں کی جڑ ہے. چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں دنیا کی مذمت پہ. نمبر ایک, دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو, اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو. نمبر دو, اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا. نمبر تین, ہوشیار رہو, دنیا لعنتی چیز ہے اور جو دنیا میں ہے وہ بھی لعنتی ہے سوائے اللہ پاک کے ذکر کے اور اس کے جو رب کے قریب کر دے اور عالم کے اور طالب علم کے. دنیا میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر یہ اچھی چیز ہے اور اس وہ کام وہ بات اچھی چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے, اور عالم اچھی چیز ہے, اور طالب علم دین یہ بھی اچھی چیز ہے. اونچے اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے, آج وہ ہیں نہ مکان باقی, نام کو بھی نہیں ہے نشاں باقی. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, یزید پلید اور اس کے چاہنے والوں نے دنیا کی محبت میں ہی خاندان رسول کو تڑپایا اور بھوکے پیاسے شہید کیا, لیکن یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. ست کروڑ افسوس کہ ہماری اکثریت بھی آج دنیا کی محبت کا دم بھرتی نظر آ رہی ہے. آخرت کی نظر, آخرت کی محبت کم ہی نظر آتی ہے. جسے دیکھو اس کو دنیا کی دولت اکٹھی کرنے, دنیاوی اسناد اور ڈگریاں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے اور فانی دنیا کے پلاٹوں ہی کی طلب ہے. نیکیوں اور عشق رسول کی لازوال دولت, سند مغفرت یعنی بخشش کی سرٹیفکیٹ, اور اللہ رب العزت کی عظیم نعمت جنت الفردوس پانے کی ہرس بہت کم لوگوں کو ہے. ذرا غور و تفکر کیجئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, اب تک ہم نے زندگی کس طرح گزاری. نظر و قبر و حشر اور میزان و پل صراط پر ہمارا کیا بنے گا. ہمارے وہ عزیز و اقارب, ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے, قبر میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اس طرح غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ دنیا کی لذتوں سے چھٹکارا, لمبی امید سے نجات, اور موت کی یاد کی برکت سے نیکیوں کی رغبت کے ساتھ ساتھ ثواب کا ڈھیروں خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا, کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، نئے لہاتے کھیت ہوں گے سب پنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، کب تلک دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال، رزق میں کثرت کی سب کو جستجو، آہ نیکی کی کرے کون آرزو، دل گناہ میں مت لگا پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا، ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا، ہو عطا یا رب ہمیں سوزے بلال، مال کے جنجال سے ہم کو نکال، یا الہی کم کر کرم، یا الہی کر کرم عطار پر، حب دنیا اس کے دل سے دور کر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان صحابہ اہل بیت، آج محرم الحرام کی نویں شب ہے، نائنتھ رات ہے، کل دسویں نائٹ، ہو سکے تو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام جنت مقام، امام حسین شہید کربلا اور دیگر شہدائے کربلا علیہم رضوان کے اصال ثواب کے لیے عاشورے کا روزہ رکھ لیجیے. الحمدللہ اس کے فضائل و برکات بے شمار ہیں. نانا حسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو. تو عاشورے کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی نویں یا گیارہویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے. مثلا کل کا روزہ رکھ لیں اور پرسوں کا بھی روزہ رکھ لیں، تو کل نہ ہوئے پرسوں دس محرم ہے، اگر کل نہیں رکھ پایا تو دس محرم کا روزہ رکھ لیں اور گیارہویں کا بھی رکھ لیں، اور اگر کسی نے صرف دس محرم کا روزہ رکھا گناہگار وہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وہ فضیلت زیادہ اسی میں نو دس یا دس گیارہ محرم کا روزہ رکھا جائے. تو آج ماشاءاللہ کثیر عاشقان صحابہ والے بیت ہیں، اور ہر سال ہمارے یہاں معمول ہے کئی سالوں سے کہ نویں اور دسویں کو بہت ساری سحری کا انتظام ہوتا ہے، اور عاشقان صحابہ والے اہل بیت کی کافی تعداد روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل کل بھی یہ ہمارے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، یہ کل انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ
سحری کا انتظام ہے ماشاءاللہ،
انشاءاللہ بہت سارا سحری کا انتظام ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ آپ اس سے ضرور برکتیں حاصل کیجئے گا، اور انشاءاللہ پرسوں بھی دسویں کا بھی روزہ رکھنا ہے، تو کل رات کو بھی انشاءاللہ کثیر سحری کا انتظام ہوگا. یوں تو روز سحری کا انتظام ہو رہا ہے، اور تھوڑے بہت عاشقان صحابہ اہل بیت روزہ نہیں روزہ رکھ رہے، لیکن اس میں انشاءاللہ وہ مزید انشاءاللہ آج زیادہ رکھیں گے روزہ انشاءاللہ. مزید عاشورے کے روزے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی ایک سال پیچھے کے گناہ مٹا دیتا ہے، جو سال گزر گیا اس کے گناہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، مجھے اللہ پر گمان ہے. اور یہ نبی کا گمان درست ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو عاشورے کا روزہ رکھے اس کے. اب یہ کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس میں پھر علماء کے اقوال ہوتے ہیں کہ تقریباً یہی قول ہے کہ جب بھی گناہ معاف کرنے کی جو فضیلتیں ہوتی ہیں اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں جس کو گناہ صغیرہ بولتے ہیں. بڑے گناہ جو ہوتے ہیں کبیرہ گناہ جس کو بولتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں.
یعنی عمومی اعتبار سے یہی ہے, البتہ بعض نیکیاں جیسے حج کرنا ہے تو ان سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں.
جنازے کے ساتھ چلنا
جی, وہ 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح کنکریاں مارنا
چلنے کا نہیں ہے, وہ کندھے پر لے کر
کندھے پر لے
جنازے کو 40 کبیرہ گناہ اس میں معاف ہونے کی فضیلت ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عزوجل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر یہ کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سید الامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے, نیاز کرے, بہت مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے, اس سے بھی برکتیں ہوتی ہیں. ایک حدیث پاک سرما لگانے کے تعلق سے کہ جو شخص یوم عاشورہ اس مد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی.
دو تین سوالات ہیں اس موضوع سے متعلق کے, ایک تو یہ کہ سوال یہ آ رہا ہے کہ روزے کی نیت کیسے کریں.
یہ نفل روزہ ہے, یہ نیت کر لیں کہ کل کا روزہ رکھوں گا. جب بھی سحری کریں گے تو روزہ تو کل شروع ہوگا نا صبح, تو اس لیے سحری کی سنت ادا کر رہا ہوں اور کل کا نفل روزہ رکھوں گا.
اچھا, یہ 10 محرم الحرام کا جو ہے کہ گھر میں برکت کے تعلق سے, تو اب اس میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ اب ہم دن کو تو روزہ رکھتے ہیں,
میرے ذہن میں تھی یہ بات,
تو اس میں کیا کریں, کیا یہ 10 محرم الحرام جو شروع ہو گئی یعنی جیسے کل مغرب کے بعد کا جو کھانا کھائیں.
آپ کا بچہ روزہ رکھتا ہے نا, تب کیا کریں؟
گھر والوں کے لیے
بچوں کو کھلا دو نا بھائی.
یوں
جو بچ جائے وہ آپ افطار میں کھا لینا, تب پکے گا تو دن کو, ظاہر ہے غروب آفتاب کے بعد تو روزہ دار نہیں پکائیں گے, دن کو ہی پکائیں گے. دن کو بچوں کو کھلا دیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا, ان کو کھلا دیں. ہر فرد تھوڑی گھر کا روزہ رکھتا ہوگا.
یوں خیال آئے نا کہ جیسے کہ کل مغرب کے بعد 10 محرم شروع ہو جائے گی,
جی ہاں,
تو اگر کل مغرب کے بعد جو کھانا کھائے تو کیا یہ 10 محرم الحرام کا کھانا, یا وہ نہیں کہلے گا کہ جو 10 محرم الحرام کو یوم عاشور, اب یوم سے مراد کیا کل رات بھی اس میں آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی؟ عاشورہ شروع ہوا 10 محرم الحرام کو, اگر ہوا, اگر ہم اس کو یوں لیتے ہیں تو کیا یہ کل مغرب کے بعد کا کھانا اگر اس طرح کشادگی کے ساتھ کر لیتا ہے تو کیا یہ اس کو کہیں گے کہ یہ ہوا یا کیا؟
عاشورہ کا دن اور چیزیں, رات اور چیزیں, اللہ بہتر جانے, جیسے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں.
اور دوسری بات, اصل میں اس میں فقط کھانا پینا نہیں ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ من توسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ سائر سنتی, کہ جو اپنے گھر والوں پر اس دن وسعت کرتا ہے, تو اب وسعت میں کھانا پینا بھی آ جائے گا, دیگر چیزیں, اخراجات دینا, چیزیں لا کے دینا, یہ کپڑے ہو گئے تو یہ لا کے دے دیتا ہے, رقم دے دیتا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گی. اور یوم کے الفاظ ہیں تو یہ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں, بعض اوقات مخصوص دن کے لیے بھی ہوتا ہے, بعض اوقات 24 گھنٹے کے لیے بھی ہوتا ہے. ایک بزرگ ہیں مالکیہ سلسلے کے امام ابن حبیب, ان کے کچھ اشعار ہیں عاشورہ کی فضیلت کے حوالے سے, تو اس میں جو اس حدیث کے تحت انہوں نے رات کے الفاظ بھی ذکر کیے ہیں کہ عاشورہ کی رات میں جو ہے وہ وسعت کرے گا تو اس کے لیے بھی اس طرح کی فضیلت ہوگی. تو ان کے جو اشعار ہیں اس سے یہ ہوتا ہے معلوم کہ اگر رات میں بھی کر لیا تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوں گی.
بزرگ ایسے ہیں جو حدیث کی شرح کر سکتے ہیں,
یہ فیض القدیر مشہور شرح ہے, تو اس میں امام ابن حبیب جو ائمہ مالکیہ میں سے ہیں ان کی شرح ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ ہے کہ بہت حاجت مندے باپا ہمارے معاشرے میں، غربت، پریشانی، مہنگائی، تو اگر ایک کھاتے پیتے بھی طبقہ ہے، نارمل طبقہ بھی ایسا بھی ہے جو 2500-3500 روپے کا اگر کسی کے گھر کی کفالت لے لے، تو عام غریب آدمی کے گھر میں اگر 2500-3500 روپے کی مدد ہو جاتی ہے کسی اور انداز سے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے فائدے مند ثابت ہو، لیکن جانے والے کا شاید اتنا نقصان نہ ہو جتنا ملنے والے کو فائدہ ہو. تو کیا اس طرح کسی کے گھر کا نظام اپنے اس پہ کچھ نہ کچھ ذمہ لے لینا اور اس کی اس طرح مدد کرنے کا، کیا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایصال ثواب کا ہی بھی ایک ذریعہ، مطلب ایک ثواب کمانے کا ذریعہ ہوگا، کہ جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو بھی ثواب ہوگا میں فلاں کو ایصال کرتا ہوں؟ اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
ہر نیکی کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اب حاجت مند یعنی ضرورت مند کی مدد کرنا تو اس میں بھی ثواب ہے، یہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہمارا انداز جو ہے نا زندگی کا یا ہمارا نیکیوں کا انداز بھی ایک وہ ہے، بس وہ چلا ہوا ہے اور اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. اب جس کو نیاز کرنے کا شوق ہے نا، یہ کسی اور کام میں خرچہ نہیں کرے گا، وہ نیاز کھلائے گا.
دیکھو نیاز بھی کرے بابا، نیاز
اچھی بات ہے.
نیاز تو
میں عرض کر رہا ہوں، نیاز کھلائے. اب نیاز یہ ایک امر مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا انکار نہیں ہے. اب اگر ہم نیاز میں سے آدھا تو نیاز کر دیں اور آدھی رقم سے اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، تو کسی کو مطلب یہ کہ بےچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو راشن نہیں ہوتا ہے گھروں میں، فاقے ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت تکلیف میں وقت گزر رہا ہوتا ہے، بجلی کے بل چڑھ جاتے ہیں، بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کرایہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، بچہ بیمار ہوا، یہ ہوا، اس میں پیسے خرچ ہو گئے، اب وہ بےچارا آزمائش میں. تو جو بڑی نیازیں کرتے ہیں نا، اب جیسے کہ آج کل ہے کھچڑے کا دور اور کروڑوں روپے کے کھچڑے آج کل یعنی کہ پک رہے ہوں گے، اور ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو کرتے وہ غلط نہیں کر رہے. اب اس رقم میں سے کچھ بچا کر، کیونکہ یہ ایک نفل کام ہے. ہاں فرض حج ہے تو اس میں سے نہیں بچا سکتے کہ وہ تو فرض حج کرنا پڑے گا، کہ فرض حج کے بجائے ہم کسی کو دیتے، یہ نہیں ہو سکتا. قربانی واجب ہے کسی پر تو قربانی واجب ہے تو قربانی ہی کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی اور کام میں اس کو نیک کام میں صرف کر دے. تو جہاں شریعت کے احکامات دیے ہوئے نا ان پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ قیمتی جانور کے بجائے وہ مریل جانور لے لے باقی رقم کسی کو دے دے، یہ بھی نہیں. کہ اس کی بھی صراحتیں روایتوں میں موجود ہے کہ جانور بھی تگڑا ہو، خوبصورت بھی ہو، قیمتی بھی ہو وغیرہ. تو میں صرف یہ نیاز کے تعلق سے کر رہا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے ہم پکاتے ہیں کھانا کھچڑا، تو اس میں یہ کریں کہ یہ معمولات اہل سنت میں سے ان کو باقی رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ جیسے 50% یا 40-60 یا جس طرح آپ کا دل مانے، کچھ نہ کچھ اس رقم سے بچا کر اپنے آس پڑوس کو دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں کہ ان میں بھی غریب ہوں گے بےچارے، وہ پڑوسیوں میں غریب ہوں گے، مشکل سے پورا ہوتا ہوگا. تو بے شک اب نیاز ہی کی نیت سے، امام علی مقام کی نیاز کر رہے ہیں تو انہی کے ایصال ثواب کی نیت سے اس غریب کو دے دیں یہ رقم، ثواب بھی ملے گا، ایصال ثواب کا کام بھی ہو گیا، آپ کے نیاز کا بھی ایک طرح سے، یہ اس کو عرفن نیاز نہیں بولتے، لیکن ایک کہ مطلب آپ نے امام علی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا تھا تو آپ اس ثواب کا نذرانہ پیش کر دیں گے. کھچڑا کیا، میں کھاؤں گا، آدھا بچ جائے گا، چھوڑ کے اٹھ جاؤں گا، اب پیٹ میں سے پہلے سے بھرا ہوا تھا، اس طرح کی پوزیشنیں ہوتی ہیں آج کل اتنی کھچڑے کی بھرمار ہوگی، جو کہ بالکل جائز ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ نفل کام ہے، مستحب کام ہے، تو ذہن نصیب اس میں سے رقم بچا کر آپ کسی اور نیک کام میں، مسجد میں لگا دیں، مدرسے میں لگا دیں، دینی کتابیں اسی رقم سے تقسیم کر دیں، اور سب میں امام علی مقام اور شہداء کربلا کہ اس سال ثواب کی نیت کر لیں، کام تو ہو جائے گا، بہتر سے بہترین کام ہو جائے گا.
اس میں نیت کریں جو اسپیشلی جو چورا جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ اگر کوشش کریں. میں تو عرض کروں کہ بعض تو ایسے گھر ہیں کہ جن کا جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ راشن کے مسائل ہیں، یعنی ایک عام مڈل کلاس سے اس کے نیچے تھوڑا لینا تو وہ 5,000 میں پورے مہینے کا راشن آ جاتا ہے. ایک مڈل کلاس سے نیچے جاتے ہم تو ان کا بھی 5,000-6,000 میں ایک اتنا تھوڑا سا آٹا وغیرہ یہ گھی تیل چاول وغیرہ ایسا آ جاتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت ان کا گزارا ہو جاتا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ 5,000 کئی ایسے گھر ہیں کہ جن کی جو 5,000 دے دینا تو ان کے یہاں سے کچھ بھی نہیں جائے گا بظاہر، لیکن جس کے جائے گا نا اس کو وہ 5,000 بہت ہے ان کے لیے نا، وہ سمجھو 5,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے. تو ایسے باندھ دیا جائے، کوئی ایسا روزگار کر دیا جائے، انشاءاللہ اس کا بھی تو ثواب ملے گا.
بالکل ملے گا، بالکل ملے گا. اور پکا کے نہ دیا جائے، کچا دیا جائے. اب آپ 2,000 روپے کا کھچڑا دے دو گے بےچارے کو ایک ہی دن میں کھانا پڑے گا. اس کی جگہ کھچڑے کا جو مٹیریل ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، مرچے ہیں، مسالے، وہ دے دیں ان کو، چاہے کھچڑا پکائیں چاہے کھچڑی پکائیں. سمجھے، آپ اس سال ثواب کی نیت کر لیں تو وہ آپ کے جو نیاز کا کانسیپٹ ہے کہ اس سال ثواب ہو، یہ درست ہے، اس سال ثواب ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کا تھوڑا سا وہ طریقے میں اگر یہ ترمیم کر لینا تو میرا خیال ہے بہت سارے غریبوں کو کا فائدہ ہو جائے گا. سادات کرام کے تو یہ دن چل رہے ہیں.
کیا بات ہے،
امام علی مقام کے رشتہ داروں کو دے دیں رقم، سیدوں کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ امام علی مقام زیادہ خوش ہوں گے. ظاہر ہے کسی کے ہم کسی کے بیٹے کو تحفہ دیں گے تو اس کا باپ خوش تو ہوگا نا، امام علی مقام بھی خوش ہوں گے، ان کے نانا جان بھی راضی ہوں گے. اور جب یہ ہستیاں راضی ہوئیں تو پھر بیڑا ہی پار ہے دونوں جہاں میں. تو سمجھنے کی بات ہے بس، تو تھوڑا اپنے انداز میں ترمیم کریں اور غریب اور سیدوں کی طرف.
سیدوں کا آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی ہے، سید و سادات، یہ ان کو تو ویسے زکات بھی نہیں دی جا سکتی.
تو ان میں بھی غریب ایک سے ایک غریب ہوتے ہیں.
اللہ نصیب، اللہ توفیق دے، اور ایک کاش کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گا اور ہم دینے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلو اللہ.
اس بار وہ نہیں بقرعید میں شاید لائیو کیا تھا کہ نہیں، وہ پہلے کسی نے مجھے کہا تھا وہ فلاں جگہ سادات کرام کے مکان آتے ہیں تو قربانی کا گوشت ان کو بیچاروں کو پہنچتا بھی نہیں ہے. تو پھر ہم نے وہ لائیو، وہ بھی ترکیب تھی، تو کسی نے بکرے وغیرہ دیے تھے
شاید تقریباً 2 سال پہلے کی بات. 2 سال سے تو نہیں کر رہے نا ہم.
ہاں میں ہوتا نہیں ہوں نا
جی،
تو بھی اس سال ترکیب بن گئی تھی
جی،
وہ کچھ بکرے مل گئے تھے
جی
سادات کے نام سے.
ماشاء اللہ،
آپ کو یاد ہو تو.
جی جی یاد ہے،
لائیو ہوا تھا شاید
وہ. نہیں وہ آپ ریکارڈ کروا رہے تھے.
اچھا،
سادات کرام کے لیے جہاں سے آپ ریکارڈ کر رہے تھے نا وہیں پر اسلام بھائی نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے.
ہاں شاید ایسا کچھ ہوا.
جی ہاں،
تو ماشاء اللہ نے کہ اچھے بکرے ہو گئے،
اسی مکان میں ہو گیا تھا،
7 دیے اور کسی نے 5 دیے، اس طرح کچھ ہو گئے تھے بکرے الحمدللہ. ملک سے باہر کا واقعہ ہے،
ملک سے باہر کا واقعہ ہے، حد سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ ریکارڈ کر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، ہو گئی تھی، آپ نے پیری والوں کی بھی ہمدردی کی تھی.
اچھا اچھا،
اور اس کا ایک الگ ہم نے ویڈیو کلپ بنایا تھا، پھر اس کے بعد سادات کرام کا الگ سے ویڈیو کلپ بنا تھا
الحمدللہ.
اور وہیں جہاں ویڈیو کلپ بنا رہے تھے آپ تو ویڈیو ریکارڈ کرا رہے تھے کہ تاکہ مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پہ جائے اور کوئی مطلب ہمدردی کرے، مگر جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے نا وہیں پر عاشقان رسول نے اپنا حساب.
جی جی، میں نے پھر ہاتھوں ہاتھ وہ اس کو سونپ دیا تھا
بنا لی تھی
کہ آپ ان کو رقم دے دیں اور یہ فلاں کو دے دیں اور اس طرح اس سادات
کو ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی
دے دیا جائے.
اللہ کا شکر ہے یہ ہیں ایسے لوگ جو ہاتھوں ہاتھ بھی ترکیب بنا دیتے ہیں. اور سید و سادات کے نام پر یقیناً تمام اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو میدان میں آنا چاہیے کہ اللہ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.
آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم جو آج کا ہے اور اسی کے ساتھ متصل ایک ہے، آپ کو دکھاتے ہیں امیر السنت کا اپنے پوتے کے پاس جانے کا منظر ہے, اور جانشین امیر السنت کا بھی آئیے دکھاتے ہیں.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ابو حسین محمد معاویہ رضا کی ولادت پر کئی اسلامی بھائیوں نے مجھے مبارکباد دی, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آمین و جزاکم اللہ خیرا. عموماً جب بھی کسی کے یہاں ولادت ہو تو مبارکباد دینے پر جو ہے وہ انہیں خوشی ہوتی ہے. امیر سنت جب بھی کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق مبارکباد دیتے ہیں. اگر لڑکا ہو تو جعلہ اللہ مبارکا علیک وعلی امت محمد, اور اگر لڑکی ہو تو جعلہ اللہ مبارکا علیک وعلی امت محمد, یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے آپ کے لیے اور امت محمد کے لیے مبارک کرے, یعنی بابرکت کرے. اور جسے مبارکباد دی جائے وہ کہے آمین و جزاک اللہ خیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں پوتے کے پاس گیا نہیں تھا, پوتا میرے پاس خود تشریف لایا تھا.
میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں, اور مجھے وہاں ادارے میں کسی بھی شخص کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, اس کا گناہ کس کے سر ہوگا, آنر کے یا ہمارے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیجیے.
اگر مسجد موجود ہے, کوئی شرعی عذر وہاں باجماعت نماز پڑھنے سے نہیں ہے, تب تو یہ ایسی نوکری جائز بھی نہیں ہے. آنر تو روک کر گناہگار ہو ہی رہا ہے, لیکن یہ کہ جو ملازم ہے وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے. ہاں, بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں مسجدیں ہوتی ہی نہیں ہیں, میلوں میل تک مسجدیں نہیں ہوتی, پورے پورے شہر میں مسجدیں نہیں ہوتی. دنیا میں ایسے شہر بھی ضرور ہوں گے, پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اب ایسی جگہ پر تو ظاہر ہے کہ وہ اس پر جماعت واجب ہی نہیں ہے, تو اگر وہ تو وہ نہ سیٹ نے روکنا ہے مسجد سے, مسجد ہی نہیں ہے. ہاں, نماز سے اگر اب بھی روکتا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنے دوں گا, تو پھر وہ نوکری ناجائز ہو جائے گی, جبکہ نماز وہ نہیں پڑھ رہا اس کی وجہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک سوال ہے کہ جب نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہوتی ہے, جب نماز جنازہ کے اندر سلام پھیرا جاتا ہے تو کچھ لوگ ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ ایک چھوڑتے ہیں, کچھ لوگ دونوں ہاتھ نہیں چھوڑتے, تو اس میں مجھے رہنمائی عطا کریں.
نماز جنازہ میں جب چاروں تکبیریں ہو جائیں اور اب ہاتھ یعنی کچھ اب پڑھنا نہیں ہے, تو جب پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ باندھنے کا مقصد بھی نہیں ہے, تکبیریں پوری ہونے کے بعد ہاتھ کھول دیے جائیں, دونوں لٹکا دیے جائیں, اور اب دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیر کے ایک ہاتھ کھولتے ہیں, دوسری طرف سلام پھیر دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں. یہ بھی طریقہ جو ہے بس دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں لوگ, تو وہ صحیح طریقہ وہی جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
جی نہیں.
میں سلمان رضا میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضرت علی اوسط بن امام حسین کو زین العابدین اور سید السجاد کیوں کہتے ہیں؟
ان کی کثرت عبادت، زین العابدین منے عبادت گزاروں کی زینت، تو یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے تو اس لیے لوگوں نے ان کو زین العابدین کا لقب دیا. اور سجدے چونکہ بہت نوافل بہت پڑھتے تھے تو ظاہر نوافل میں سجدے تو ہوئیں، تو یوں کثرت سجدوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو وہ سجاد کہنا شروع کیا. سجاد مانے بکثرت، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا. نام آپ کا علی تھا اور پہچان گئے علی اوسط، بیچ والے علی. ایک علی اکبر تھے بڑے علی، دوسرے وہ علی اصغر، بیچ میں یہ تھے علی اوسط امام زین العابدین. اللہ تعالی ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے.
آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب عطا فرما دیجئے.
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار کربلا معلہ میں ہے. سر انور جنت البقیع میں، آپ کا سر انور مبارک سر جو تھا وہ جنت البقیع میں ان کی امی جان کے پہلو میں یعنی سائیڈ میں دفن کیا گیا، باقی دھڑ جو تھا پورا جسم جو تھا وہ کربلا شریف میں اس کی تدفین عمل میں لائی گئی.
میں مسکان اتاریہ جنگ سے بات کر رہی ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عاشورہ والے دن کون سا ایسا عمل کیا جائے جو سب سے زیادہ مقبول ہو؟
پانچوں ٹائم کی نمازیں جو ہیں یہ سب سے افضل ہے اور سب سے تاکید زیادہ انہی کی ہے. تو روز ہی پانچوں نمازیں پڑھنی چاہیے اور عاشورہ کے دن بھی پڑھنی چاہیے پانچوں نمازیں. اور جو اسلامی بھائی ہیں ان سب کو جماعت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. پہلے با جماعت پڑھتے تھے اور پہلی صف میں نہیں پڑھتے تھے تو عاشورہ کے دن پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں. تو یوں مطلب یہ کہ نماز نماز نماز، اس سے افضل کوئی وظیفہ ہے نہ کوئی ورد ہے نہ کوئی عمل ہے نا. مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. اب اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ دو رکعت نفل اتنے بجے سب سے افضل عمل ہے عاشورے کا تو یہ قوم اس پر اٹھ جائے گی. حالانکہ پانچوں نمازیں فرض تو ہیں سب سے زیادہ افضل، اس کی طرف وہ ذہن نہیں توجہ جاتی نہیں ہے. یا یہ کہہ دیا جائے کہ وہ دس طرح کے اناج بلا کر اس کو یوں یوں کر کے پکا لو یہ سب سے افضل عمل ہے تو یہ سب کریں گے میٹھا میٹھا ہپ ہپ. تو نماز بھی میٹھی میٹھی ہے، جن کا نماز میں دل لگتا ہے ان سے اس سے زیادہ کوئی میٹھی نعمت نہیں ہے. اللہ ہم کو نماز کی لذتیں محبتیں عطا فرمائے. تاہم عاشورے کا روزہ بھی رکھنا چاہیے جس کی فضیلت ابھی میں نے بیان کی. یہ بھی سب رکھیں، عیسائی بہنیں بھی رکھیں، عیسائی بھائی بھی رکھیں، اپنے اپنے گھروں میں روزے کا اہتمام کریں، یہ بھی بہت افضل عمل ہے. البتہ عاشورے کے بہت سارے نوافل بھی وہ بیان ہوتے ہیں لیکن کوئی مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جو حدیثیں اس کے سلسلے میں بیان ہوتی ہیں نوافل کی تو ان کی کوئی سند نہیں ہے. تو اگر کوئی ویسے نفلیں پڑھتا ہے تو حرج بھی نہیں ہے، ہاں سند نہیں ہے، اچھا بناوٹی ہیں، ہاں بناوٹی حدیثیں. تو یہ کہ پھر بھی اگر کوئی نفلیں پڑھتا ہے حدیث کا حکم سمجھ کر نہیں ویسے ہی نفل پڑھتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑھتا ہے تو منع بھی نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ کیا بچے کی پیدائش کے وقت فجر کی اذان دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟
بچے کی پیدائش ہوئی گھر میں مؤذن کے تو وہ فجر کی اذان دے یا بچے کے کان میں اذان دے، دونوں ہی کام کریں.
بچے کے کان میں
اصل میں وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اذان دی جاتی ہے تو اذان دیتے ہوئے ایک تو عام اذان ہوتی ہے ایک فجر میں ہوتی ہے،
کون سی اذان دینی ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، یہ بچے کو نماز کی دعوت دینی ہے کہ نہیں دینی ہے؟ نہیں، اگر بچہ ایسا پہنچا ہوا ہے وہ نماز پڑھ لے گا تو پھر غور کریں گے، مولانا سے پوچھ لینا. پر فی الحال یہی کہ جو نارمل اذان دی جاتی ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم کے بغیر، وہ اذان دینی ہے. ماشاءاللہ، نہیں ایک سوال تو بنتا ہے یہ بھی کہ فجر والی اذان یا دیگر چار نمازوں والی اذان.
جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر جیسے میرے والد صاحب فوت ہوئے ہوئے ہیں تو ان کا ختم نویں دسویں محرم میں دلا سکتے ہیں؟
بالکل دلا سکتے ہیں، ساتھ میں امام عالی مقام کا بھی حصہ لے سوا ہو جائے، ان کے برکت سے، برکت سے والد صاحب کو انشاءاللہ مزید فیض ملے گا.
سوشل میڈیا سے سوال ہے، اصغر بھائی نے پوچھا ہے جمعرات کے دن چراغ کا جلانا کیسا ہے؟
ویسے تو بتیاں ضرورت ہے، آدمی جلا سکتا ہے، چراغ تو اب وہ پرانی چیز ہو گئی. خامہ کا جمعرات کو چراغ بتیاں بھی جل رہی ہیں اور فضول چراغ جل رہا ہے تو یہ تو اسراف میں جائے گا، فضیلت کیا ملے گی، الٹا گناہ ملے گا کہ وہ فضول ہے نا، کوئی مقصد نہیں ہے. اب بتیاں چلی گئی ہیں، اندھیرا اور چراغ جلایا اندھیرا دور کرنے کے لیے، وہ الگ بات ہے. لیکن اب بھی یہ نہیں کہ جمعرات کو چراغ جلانا چاہیے، یہ عوام نے اپنے لیے بس مسائل کھڑے کیے ہوئے.
پہلے اصل میں تعظیم کے لیے ہوتی تھی صورتیں، تو وہ چراغا کیا جاتا تھا، اور اب ہمارے زمانے میں اصل میں اس کا اس طرح کی صورت نہیں ہے. تو جیسا آپ نے فرمایا ویسے ہی ہے کہ یہ فضول چیز ہے، کیونکہ اس سے کوئی تعظیم کا اظہار ہو نہیں رہا ہوتا.
اور جمعرات کو روحیں آتی ہیں تو اس لیے وہ یہ شاید چراغ جلاتے کہ اندھیرے میں کہیں روح کو تکلیف نہ ہو جائے، شاید یہ استقبال کے لیے جلاتے ہیں. تو استقبال روحوں کا کریں نیکیوں کے ذریعے، اور وہ نیکیاں لینے آتی ہیں، آپ کے چراغ کی روشنی لینے نہیں آتی. تو اتنی ساری بتیاں جل رہی ہوتی ہیں تو اس میں چراغ کی حاجت کیا، ضرورت کیا؟
یہ مسجد میں جو پنکھے چٹائی وغیرہ ہوتی ہیں، یہ محلے میں ہونے والی مسجد میت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے لیے لگا سکتے ہیں؟
مسجد کے باہر؟
مسجد میں ہی، مسجد کے جو پنکھے وغیرہ ہوتے ہیں، چٹائیاں، یہ جو محلے میں میت ہوئی ہو اگر کسی کی، تو اس میں
چٹائیاں اٹھا کر وہاں بچھا دی جائیں ہوں؟
جی جی.
نہیں نہیں، اگر یہ مسجد کے لیے کسی نے وقف کیا ہے اور یا مسجد کے چندے سے لی ہوئی ہے تو یہ کسی اور کام میں استعمال نہیں ہو سکتی، یہ مسجد ہی میں استعمال ہوں گی، مدرسے میں بھی استعمال نہیں ہو سکتی.
کسی کی سزا کسی کو دینا کیسا، یعنی غصہ کسی اور کا اور کسی اور بچے کا اور پٹائی کسی اور کی لگ جائے،
ظلم لگا دی. ظلم ہے ظاہر، جان بوجھ کر ایسا کیا کہ ایک نے شراب کی دوسرے کو ٹھوک دیا، گناہگار ہوگا، قیامت کے دن پھنسے گا.
یہ واقعات جو ہے نا، یہ بعض اوقات ان گھروں میں ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہوں کہ جس میں مشترکہ فیملیز رہتی ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر کسی اور بچے نے، بھائی کے بچے نے وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کچھ کیا ہو اور اب اس کو، تو اگر اس کو ڈانٹا یا اس کو کچھ کیا تو پھر گھر میں ہوگی لڑائی. تو اب چونکہ گمی ہوئی ہے ماں کی، اور وہ غصہ اس بچے پر نہیں اتار سکتی، تو وہ اپنے بچے کو گھسیٹ کے کمرے میں لے جائے گی، وہ روئے گا تو اس کو پیٹے گی. تو یہ جو آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ بعض اوقات یوں ہے کہ ایسا نہیں تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا، یا پھر کسی اور چیز پر غصہ آیا ہے، مطلب جیسے کہ ساس بہو کا مسئلہ ہو گیا، اب اس کو غصہ آیا ہوا ہے، تو وہ ساس پر تو غصہ اتارنے سے رہے، اتنے میں اس کے بچے نے وہیں میں کرنا شروع کر دیا، اور ویسے اس کی گمی ہوئی ہے، بچے کو اٹھا کر لے جائے گی کمرے میں جا کر غصہ کرے گی تو اور مارے گی، تو وہ اظہار کر رہی ہے اپنی ساس کے کو کہ مجھے آپ کی بات بری لگی ہے، میں غصے میں آ گئی ہوں، مگر اس کے اظہار کا انداز جو ہے نا وہ ایسا ہو سکتا ہے.
بچے پر ظلم اگر ایسا کرے گی تو گناہگار ہوگی. ہاں یہ بات، اگر غصے میں برتن زور سے رکھتے ہیں، اس طرح بھی کرتے ہیں، پتیلا پچھاڑ دیا، اور یعنی کہ وہ احتجاج اس انداز میں، تو چلو یہ ظلم نہیں ہے، کم از کم بچے کو مارنا بلا وجہ تو استغفر اللہ، ظلم ہے. اگر بچے بالغ ہو گئے اور اس کو مارا تھا تو ماؤں کو چاہیے کہ ان سے معافی مانگ لے، توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے، ان سے معافی مانگ لے اپنے بچوں سے.
گھر سے آیا غصے میں اور ادارے میں یا دفتر میں ماتحت پہ غصہ اتارا، تو اب
یہ بات، جو بھی ظلم کرے، گھر سے لڑ کر آیا ہے استاد یا استاد نے ٹیچر کو بچوں کے امی نے آج کچھ بول دیا ہے, اب ان سے تو پہنچ نہیں سکتے یہ, اب وہ اپنے شاگردوں پر غصہ اتارے اور مارے ان کو یا جھاڑے دل آزاری کریں, یہ سب ظلم ہے. ایسا کیا ہے تو توبہ بھی کریں, اور یہ اگر یہ طلبہ بالغ تھے یا اب بالغ ہو چکے ہیں یا جب بالغ ہوں گے تو معافی تو مانگنی پڑے گی, نابالغ تو معاف بھی نہیں کر سکتا.
یہ بھی پوچھنا تھا کہ اس کیفیت پہ قابو کیسے پائے
غصے پر.
ہاں کہ کسی پہ غصہ اتار رہا ہے وہ شخص اپنے آپ پہ قابو کیسے پائے.
صبر کرے, ضبط کرے کہ غصے یعنی کوئی ایسا گھونٹ نہیں ہے غصے سے بڑھ کر, یعنی غصے کا گھونٹ پینا یہ سب سے افضل گھونٹ ہے. تو جو مطلب ہے کہ غصہ پیتا ہے وہ تو ثواب کا حقدار ہے اللہ کی رضا کے لیے, غصے کو بالکل دبائے.
یہاں تو غصے کی اس کی تو کچھ صورت بنتی نہیں ہے جو یہاں سوال کیا گیا ہے, یہ تو اپنے آپ کو اللہ سے ڈرائے گا اس مقام پر کہ جب سامنے والے کا قصور ہی نہیں ہے دوسرے کا غصہ اس پہ نکالے گا تو یہ تو ظلم کی صورت بنے گی.
بالکل ظلم کی صورت بنے گی, اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تو پھر بچ کے کہاں جائے گا. دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں, آخرت کی تو پھر باقی.
نیچر یہی ہے کہ جب کوئی ٹھیس پہنچتی ہے کسی کی بات بری لگتی ہے نا تو جو امیڈیٹ ریپلائی نکلتا ہے نا اس ریپلائی میں بعض اوقات انسان اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتا. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی جیسے ایسا میسج آ جائے, کوئی ایسی بات ہو جائے, کوئی ایسا گھر میں واقعہ ہو جائے تو اس پہ خاموشی اور ویٹ تھوڑا سا انتظار کریں, تھوڑا وقت نکالیں کہ آپ کی جو کیفیت ہے جو غصے کی وجہ سے ایک دماغ کے اندر ایسی چیزیں چڑھ جاتی ہیں کہ پھر آدمی اول فل بول دیتا ہے, نہ بولنے کا بول دیتا ہے, ریپلائی بہت سخت کر دیتا ہے, سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر جبکہ یہ بات آپ کو جیسے کسی نے ٹھیس پہنچا دی, کوئی بات دل آزار ہو گئی آپ کو بالکل دماغ گھوم گیا, تو ایسے موقع پر کوشش کیجئے کہ خاموش ہو جائیں, اگر میسج ہے یا فون ہے ریپلائی نہ کریں, تھوڑی سی ڈسکشن سے اوائڈ کریں, لوگوں سے تھوڑی سی بات چیت سے اوائڈ کریں, کیونکہ تر غصہ ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات کر جاتا ہے تو برا لگ جاتا ہے, تو کسی کا غصہ کسی پر اتر جاتا ہے. تو غصے میں اللہ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں غصے کو ضبط کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پھر غصے میں انسان وہ کام کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے.
اور جب یہ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, ذہن سے وضو کر لیجئے کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ ہے, آگ کو پانی بجھاتا ہے, تو اس طرح وضو کرنے سے بھی اللہ کرے گا غصہ دور ہوگا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے پھر بھی غصہ نہیں آ رہا, زمین سے چپٹ جائے.
اب جیسے ابو رجب آصف بھائی نے کہا کہ اس کا حل کیا, جیسے آپ کو کوئی ہمیں کوئی برا کہہ دیتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا, ہم نہیں سن پاتے ہمارے بارے میں, یعنی ہم سچ نہیں سن پاتے اپنے بارے میں, تو اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو عالم کیا ہوگا. یعنی کوئی واقعی اگر ہماری بری ایسی عادت ہے اور حقیقت ہے اگر وہ کوئی ہمارے منہ پر کہہ دے تو ہم بے قابو ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگ جاتے ہیں. تو جب ہے ہی نہیں کوئی قصور, اس وقت جب کوئی ہماری برائی ہمارے منہ پر یا اس طرح کر دیتا ہے تو پھر اپنے آپ پر قابو پانا یہ کیسے ہو. یعنی مجھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ اپنے مطلب کہ وہ عقیدت مندوں کے درمیان جلوہ فرماتے کہ کسی نے پیسے دے کر بھیجا تھا کہ ان کے سامنے جا کر ان کے منہ پر ان کی مطلب ان کو بولو برا بھلا. تو وہ شخص آیا اور اس نے آپ کے سامنے آ کر ماذا اللہ بہت کچھ آپ کے بارے میں برا بھلا اس نے کہا. میرے آقا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات تحمل کے ساتھ یعنی بڑے بردباری اور صبر کے ساتھ سنتے رہے. جب اس کا وہ جو بول چکا جو اس کو بولنا تھا تو آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے. پہلا, جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا اگر میں ایسا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے, اور جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا میں ایسا نہیں ہوں تو اللہ تجھے معاف کرے.
سبحان.
اور یہ دو جملوں سے وہ رو پڑا, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے وہ شخص رو پڑا, آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگنے لگ گیا.
سبحان.
اب یہ ظرف کہ میں برداشت کروں، اللہ ان کا فیصلہ نصیب فرمائے، ورنہ تو یہاں تو میں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. اور پھر اپنے ساتھ جو دو چار لوگ ہو نا، آپ کو بولا، آپ کو اور ہم ایسے ہی ایسے بیٹھے رہے، ہاتھ پر ہاتھ باندھے، نہ اور وہ اس کو اور مطلب چڑھے گی نا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ مل جل کر پھر بدلہ لیں گے اور ماردار کریں گے. مطلب انسانوں میں رہ کر انسانیت کھو جاتے ہیں، جیسے کہ عجیب حالت ہے. تو اگر یہ قوت برداشت آ جائے نا، میری عرض یہی ہے، تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدامنی اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں. اب قوت برداشت نہیں آ پاتی، کو سمجھ نہیں آتی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماع میں آتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، تو صبر کرنے کا، برداشت کرنے پر مطالعہ کریں. اس پر جو اللہ کی بارگاہ سے جو انعام ملے گا، جو اللہ کی بارگاہ سے جو ثواب ملے گا، اس پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضبط و صبر آ جائے گا اور ہماری اور ہمارے معاشرے کی حالت بہتر ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جی،
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کس بدبخت نے آپ کے تن مبارک سے جدا کیا تھا؟
شمر ذل جوشن نے آپ کو مطلب شہید کیا، گردن مبارک جدا کی، گردن مبارک پر خنجر پھیرا اور جدا کی، اور خولی بن یزید وہ سر اس کے حصے میں آیا تھا، وہ لے کر گیا.
بیت المقدس، یہ کا درست تلفظ کیا، بیت المقدس یا بیت المقدس؟
بیت المقدس بھی ہے،
دونوں ہیں، بیت المقدس اور بیت المقدس. زیادہ یعنی عرب کے اندر جو ہے وہ بیت المقدس ہے، ہمارے یہاں بیت المقدس معروف ہے.
تو بولنا وہی چاہیے جو عوام میں رائج ہے. اب اپنی ہوشیاری کریں گے، بیت المقدس بولیں گے تو دیگر علماء بیت المقدس بول رہے ہوں گے، تو کون سچا قوم اگر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو اس طرح مطلب نہیں کہ وہ لغت کا حیثہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جو آسان ہو لفظ اور عوام میں رائج ہو اور لغتن غلط بھی نہ ہو وہ بولنا مناسب ہے.
اگر ہم سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے تو ہم کیا کریں، نماز پڑھیں یا کیا کرنا چاہیے؟
اگر پتہ نہیں ہے تو وضو تو ہے،
کنفیوز ہے.
ہاں وضو تو ہے، یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، ایسا کوئی یعنی کہ اس کو یہ قسم کھا سکے ایسا یقین ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے جبکہ وضو کیا تھا. ہاں وضو کیا تھا، ظاہر وہ وسوسہ اسی کو آئے گا کہ جس نے وضو کیا تھا. اچھا یہ ہے کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا تب تو وضو کرے گا، ورنہ یہ کہ وضو تھا اور اب وسوسے کہ بہت دیر ہو گئی اب تو ٹوٹ گیا ہوگا، تو اس طرح یعنی کہ نہیں ٹوٹتا.
اگر عورت اپنے شوہر سے 5 یا 6 ماہ الگ رہتی ہو تو کیا اس کے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے؟
جی نہیں.
اور اگر شوہر کی رضا نہیں ہے اور الگ رہتی ہے تو؟
تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا. گناہگار ہونا الگ بات ہے، اور اب وہ کوئی ظلم کر رہا ہے اس وجہ سے اب وہ پھر دارالافتاء اہل سنت سے ہی رجوع کرنا چاہیے کہ صورتحال بتا کر دیکھو کہ وہ کیوں شوہر سے الگ رہ رہی ہے، مگر نکاح نہیں ٹوٹے گا اس سے.
اسلامی بہن گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بچہ جھولے میں رونا شروع کر دے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟
بچے عام طور پہ روتے ہی ہیں، اب وہ کیفیت دیکھی جائے گی کہ کیسی کیفیت ہے بچے کی، اور اس کی نماز کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے لیے نماز قائم رکھنا مشکل ہو جائے تو بعض صورتیں ایسی بن سکتی ہیں، ورنہ عام جو ہے وہ رونے پر تو نماز توڑنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی. ہاں اختصار کر دے، مختصر کر کے نماز وہ پوری کر لے اپنی.
بعض صورتیں ایسی ہوں گی جس میں توڑنی پڑے گی. اب مثال کے طور پر بچہ ہے وہ جھولے سے ادھورا لٹک گیا، اب گرے گا تو سر پھٹے گا اس کا، تو ایسی صورت میں نماز توڑ کر بچے کو بچانا ہوگا. بعض صورتوں میں واجب ہو جائے گا نماز توڑنا کہ بچے کو بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ کی نسبت اے نانائے حسین، آپ کی نسبت
میں موجود جو اشیاء ہوتی ہیں جیسے پرنٹر یا فوٹو کاپیئر، ان کو اگر اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہیں تو کس کی اجازت طلب کرنا ہوگی؟ کیونکہ وہاں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے مینیجر، وہ خود بھی امپلائی ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.
اگر وقف کی وہ چیز ہے تب تو ظاہر ہے کسی کی اجازت کافی نہیں ہوگی، اور اگر پرائیویٹ ہے تو اصل مالک کی اجازت یا اصل مالک نے جس کو نمائندہ کیا ہو اس کی اجازت، جس کو اختیار دیا ہو اصل مالک. بعض اوقات مینیجر اور یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے بڑے عہدے دار، ان کو شاید اختیارات دیے جاتے ہوں گے ان چھوٹی موٹی چیزوں کی، تو اگر ان کو اختیارات دیے ہوئے تو ان سے اجازت لے لیں گے تب بھی استعمال کر سکیں گے، بغیر اجازت کے نہیں کر سکیں گے.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر گئے تھے کربلا میں جنگ کرنے کے لیے؟
آپ کا جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا تو اس لیے لے کر گئے تھے، اور وجہ کیا ہوگی اللہ بہتر جانے. اب وہاں اہل کوفہ نے کم و بیش 150 خط لکھ کر ان کو بلایا تھا کہ آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو پہلے تو امام مسلم کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر، امام مسلم اپنے دو شہزادوں کو بھی ساتھ لیتے گئے تھے، تو وہ 18,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی امام مسلم کے ہاتھ پر. تو انہوں نے، امام مسلم نے وہ حالات دیکھے تو خط لکھ دیا کہ حالات صحیح ہیں آپ آ جائیں. یوں پھر یہ کہ پھر یہ آئے، اس وقت حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے وقت، انتقال شریف کے وقت، شاید 8 یا 8.5 سال کے تھے، تو یوں مطلب یہ تھے صحابی، صحابی ابن صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوفے اس وقت حاکم تھے، گورنر تھے. اب یہ تو صحابی تھے، یہ اہل بیت کے ساتھ کیسے ناروا سلوک کرے؟ تو انہوں نے تو امام مسلم کو ظاہر عزت دی، اور امام حسین کے لیے بھی بڑے اچھے جذبات تھے ان کے. اور یزید نے دیکھا تو کہ یار یہ تو کام خراب ہو جائے گا، یہ کوفے کا گورنر اگر امام علی مقام کا احترام کرے گا، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا تو میری حکومت کا کیا بنے گا؟ تو اس ظالم یزید نے ان کو برطرف کیا اور اس کو عبید اللہ ابن زیاد جو کہ وہ سخت آدمی تھا اس کو اس نے گورنر بنا دیا اور پھر اس طرح مطلب یہ کہ وہ حساب کتاب ہوا اور اس نے بڑی دھمکیاں دی کوفے والوں کو کہ اگر تم نے ساتھ دیا تو تمہارے گھر اجاڑ دیے جائیں گے تمہارے سر اڑا دیے جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا کسی کو دھمکی دے کر کسی کو لالچ دے کر اس طرح اس نے کھٹا دیا کوفیوں کو اور امام مسلم کے ساتھ تین آدمی رہ گئے سب چلے گئے مسجد میں جو جمع ہوئے تھے پھر وہ تین بھی آہستہ آہستہ کھسک گئے امام مسلم اکیلے ہو گئے تو انہوں نے تلوار سونت لی مقابلہ شروع کر دیا جب یزیدیوں نے گھیرا نا اس وقت اگر یزید کی باقاعدہ فوج تو نہیں تھی بہرحال عبید اللہ بن زیاد کے جو بھی سپاہی تھے تو ان سے انہوں نے مقابلہ کیا تو پھر ان کے جو بڑا تھا اس نے اور چال چلی دھوکا دینے کی کہ آپ کائے کو لڑتے ہم سے ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے آپ بس ہمارے حوالے ہو جائیں ہم آپ کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیں گے تو اس لیے وہ آپ رک گئے انہوں نے خچر پیش کیا اس پر بٹھایا اور اس طرح پھر آپ کو گھیر گھار کے پھر شہید کر دیا آخر کار آپ کے پھول جیسے بچوں کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا ادھر یہ ہو رہا تھا ادھر امام علی مقام روانہ ہو گئے تھے کوفے کی طرف بال بچوں کو لے کر ادھر جو بھی جنگ کے ارادے سے جاتا ہے وہ یقیناً بال بچوں کو لے کر تو نہیں جائے گا صاف سمجھے کہ ہمارے مطلب وہاں تو بلایا تو میزبانی ہوگی مہمان نوازی ہوگی کوئی خطرے جیسی بات نہیں ہے تو یہ سب کہانی اس طرح کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی
جی ہاں اس طرح کی روایتیں تو ہیں اور اب بھی جو آسمان پر جو کنارے ہیں نا سرخ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کی یہ سرخی ہے جو مغرب کے وقت جو سرخ ہو جاتا ہے روایتیں تو ہیں روایتیں اس طرح کی روایتیں ہیں علماء نے لکھی ہیں اس میں بھی سوان کربلا میں بھی یہ روایتیں بیت المقدس تک یہ پوزیشن دی کہ جو پتھر اٹھایا جاتا اس سے خون تازہ خون نکلتا تھا اور امام علی مقام کی شہادت کے بعد جو آسمان سے خون برسا تھا تو اس کو استعارہ کرتے اس سے کہ آسمان خون کے آنسو رویا اور جن کپڑوں پر وہ خون گرا تو وہ کپڑوں سے کتنا بھی دھوئیں وہ کپڑوں سے خون کی سرخی جاتی نہیں تھی یہاں تک کہ کپڑے پھٹ پھٹا کر تار تار ہو گئے لیکن وہ سرخی ان کی نہ گئی یہ اس طرح کی روایت
ہے آئینہ قیامت میں پیج نمبر 91 پر یہ سرخی والی روایت موجود ہے
جی
مولانا
آئینہ قیامت یہ مولانا حسن رضا خان کی کتاب ہے اعلی حضرت کے بھائی جان کی اب یہ اس طرح کی ہیں غالباً یہ تاریخی جی روایات ہیں تو اب اس میں لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یار ایسا نہیں کرو نا آپ کو تکلیف کیا ہے اگر آسمان سے خون برسا تو آپ تو نہیں تھے جو تکلیف پہنچی تھی تو آپ اگر ہوتے تکلیف پہنچی تب بھی آپ کیا کر لیتے تو ایسا نہ کریں امام علی مقام کا مقام کوئی کم نہیں تھا یہ نواس رسول تھے اللہ کے محبوب کے جگر پارے تھے مولا مشکل کشا کے شہزادے تھے بی بی فاطمہ کی آنکھوں کے تارے تھے اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تب آپ کو کیا تکلیف اگر ان کے اس وقت کے غم میں جب شہید ہو گئے اور آسمان سے خون برساؤ جنات کی آوازیں آتی تھی غیب سے وہ روتے تھے جنات امام علی مقام کی شہادت پر یہ بھی روایتیں نقل کی گئی ہیں تو اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا نہیں چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ اللہ تو نظر نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے جنت کیسے ہو سکتی ہے دوزخ کیسے ہو سکتی ہے قبر میں سوال جواب کیسے ہو سکتے ہیں بندہ تو مر جاتا ہے تو بھولنے ایسا نہیں ہوتا تو یہ اس طرح سوچنا نہیں چاہیے منن والے بنے سوچن والے نہ بنے یہ لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں دیڑھ ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں ان کی عقل میں جو نہیں آتا اس کو نہیں مانتے تو بہت ساری باتیں جو عقل میں ہماری نہیں بھی آتی لیکن ہم تو عقل کے گھوڑے دوڑا تو نہیں ہے, دوڑاتے نہیں, ہمارے علماء نے جو ہم کو بتایا ہم مان لیتے, اسی منن والے سوچن والے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا یزید نے مکہ پاک کی بے حرمتی کی تھی؟
یزید کی فوج نے کی تھی, کعبہ شریف پر اتنے پتھر برسائے گوفن کے ذریعے, منجنک بھی کہتے ہیں, گوفن بھی کہتے ہیں, جس کی اب نئی صورت جو ہے وہ توپ. تو پتھر اتنے برسائے تھے کہ وہ غلاف آگ لگ گئی, اور غلاف کعبہ جو تھا وہ اس میں شہید ہو گیا, اور کعبہ شریف کی چھت کے ساتھ وہ مقدس سینگ جو جنت کا مینڈا آیا تھا اس کے سینگ مبارک تبرکن جو لگے ہوئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے اس میں, اور یہ سب یزید کے حکم سے ہوا تھا, اور یزید کی فوج نے, اس کے بھیجی ہوئی فوج نے یہ سب دندے کیے تھے.
مصطفیٰ رضوان ہیں, پوچھ رہے ہیں امام حسین کے نام کے ساتھ امام کیوں لگاتے ہیں؟
امام تھے, امام ایک تو مسجد کے امام کو بولتے, سمجھے, تو یہ تو مطلب یہ نہیں کہ کون سی امامت کبریٰ, امامت صغریٰ اس میں آئے گا.
یعنی آپ پیشوا کے معنی میں, یعنی مقتدا پیشوا اور امامت کبریٰ کے بھی آپ مستحق تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد, ویسے آپ کو جو امام کہا جاتا ہے تو وہ پیشوا کے معنی میں, مقتدا کے معنی میں جن کی پیروی کی جاتی ہے,
جیسے لیڈر ہمارے یہاں انگلش میں بولتے.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کربلا کے معنی کیا ہوتے ہیں, کا کچھ خلاصہ فرما دیں.
یہ اصل کرب و بلا, کرب اور بلا, کرب من تکلیف اضطراب مصیبت, تو بلا آفت, تو یہ کرب و بلا تھا, بعد میں کربلا ہوا, اور یہ مطلب آفتوں اور مصیبتوں کی جگہ, اس کے معنی یہ لکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام وحید ہے, میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں, ضلع شیخپورہ سے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ محرم الحرام میں بال یا داڑھی بنوا سکتے ہیں؟
محرم الحرام میں بال کٹوانے میں تو حرج نہیں ہے, داڑھی منڈانا تو ویسے حرام ہے, یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے, چاہے محرم ہو یا نہ ہو. تو محرم کے احترام میں سب کو داڑھی رکھ لینی چاہیے, کاٹنی چھوڑ دینی چاہیے, اور توبہ بھی کر لینی چاہیے کہ امام علی مقام نے تو اپنی جان قربان کر دی, اپنی آل قربان کر دی, اور ہم دین کی خاطر ایک داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے. انہوں نے سجدے میں سر کٹوا دیا, ہم سے پانچ نمازیں نہیں پڑھی جاتی پنکھوں کے نیچے بھی. تو بہرحال یہ کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے, شروع کر دینی چاہیے, جنہوں نے نہیں پڑھی آج سے ہی شروع کر دیں, جمعے سے نہیں آج سے, ابھی سے, عشاء کی نہیں پڑھی تو آج رات کو عشاء بھی پڑھ لے, باقیوں کی اگر قضا ہے تو حساب لگا کر قضا عمری بھی کر لے. تو بہرحال یہ کہ وہ ویسے یعنی کہ بال کاٹنا محرم میں منع نہیں ہے, داڑھی کا مسئلہ میں عرض کر چکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حذیفہ ارشد ہیں, پوچھ رہے ہیں حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد کتنا عرصہ حیات رہے؟
کربلا شریف کا جو واقعہ ہوا وہ سن 61 ہجری میں ہوا, اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. تو یہ واقعہ کربلا کے 33 سال بعد ان کی وفات ہوئی, 33 ایئرس کے بعد, اور کربلا میں ان کی عمر 18 اور 22 سال, تو چلو 18 اگر ہم لے لیتے ہیں. شرح شجر قادریہ میں ان کی عمر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لکھی ہے 58 ایئرس, 58 سال کی عمر میں آپ کا انتقال با کمال ہوا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں زین جرمنی سے بات کر رہا ہوں, میں نے حضرت صاحب کو مبارکباد پیش کرنی ہے, آج انہوں نے ادھر ہاگر میں ایک مسجد کا افتتاح کیا ہے, حضرت علامہ عبد الحبیب اتاری بھائی نے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کو بھی مبارک.
اس مسجد کا نام امیر اہل سنت نے جو دیا ہے اس کا نام ہے فیضان ایمان، الحمدللہ. اور آج وہاں ظہر کی نماز سے ماشاءاللہ افتتاح ہوا ہے اور بیانات بھی ہوئے ہیں، مدنی چینل پر براہ راست بھی بیانات وغیرہ دکھائے گئے ہیں الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں نام نہیں بتانا چاہتا اپنا، بس آپ جو کچھ بات کروں بلوچستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا دو بوتل شراب پلائی ہیں، اب کیا کروں، اس کو پیوں توڑوں بیچوں؟
دو بوتلیں شراب کی خریدی ہیں، پیوں یا بیچوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہاں، اس کو بیچنا بھی گناہ ہے. آپ نے توبہ کر لی ہے، اللہ کرے توبہ پر ثابت قدمی ملے، تو اس کو گٹر میں بہا دیں. کسی کو دے نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، تحفے میں نہیں دے سکتے، خود بھی تو ظاہر پینا حرام ہے، تو گٹر میں بہا دیں. بوتل البتہ دھو کر پاک کر کے استعمال کر سکتے، بوتل کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، شراب بہا دیں. تو بوتل کی بھی قیمت ہوتی ہے، بکتی ہے یہ بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے شراب سے توبہ کی، اللہ استقامت دے. اور دوسرے جو شراب پیتے ہیں مسلمان، وہ بھی آج کی رات ابھی سے ذہن نصیب توبہ کر لیں. شراب بڑی خراب ہے، ایک ایک قطرہ اس کا حرام، جہنم لے جانے والا کام ہے اس کا پینا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا شہید کربلا فریاد رہے،
خدا فریاد ہے.
Yeah. میرا سوال یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بورن بیبیز ہوتے ہیں وہ جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہنستے ہیں, تو پرانے لوگ کہتے تھے کہ یہ پریوں کو دیکھ کے ہنستے, تو کیا یہ بات درست ہے؟
کھیلتی ہیں ان سے, یہ عوامی رومر, بچے ہنستے واقعی نیند میں بعض اوقات, یہ بس ویسے ہی قدرتی بات ہے, پریوں وغیرہ کا کوئی مسئلہ اس میں کہیں لکھا پڑھا نہیں ہے علماء سے, نہ سنا ہے علماء سے, عوام سے سنا ہے.
اصل میں پریوں کا یہ تصوری جو ہمارے یہاں پر ہے وہ اس طرح ہے ہی نہیں نا, وہ دو پروں والی اور اس طرح سفید اور اس کے ہاتھ میں چھڑی اور یوں, تو یہ تصورات ہی باتیں رہے.
جامسوروں سے میرا سوال یہ ہے, اگر سورہ یاسین پڑھنے سے 10 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے تو کیا ہم قرآن پورا پڑھ سکتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھ لیں؟
3 بار قل ھو اللہ ختم کرنے سے بھی پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے, مگر وہ قرآن کریم کی تلاوت تو کرنی ہی کرنی ہے. والدین کو اگر رحمت کی نظر سے دیکھیں گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے, دن میں اگر 100 بار دیکھیں گے تو 100 حج کا ثواب ملے گا, مگر کعبے کا طواف بھی کرنا ہے, صفا مروہ کی صحیح بھی جا کے کرنی ہے, میدان عرفات کا وقوف بھی کرنا ہے, حج بھی کرنا ہے, وہ حج بھی کرنا ہے, یہ بھی حج کرنا ہے, گھر میں جو ماں باپ کی زیارت سے ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
غلام طہٰ بھائی کا سوال ہے, شفاعت انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے؟
ضروری تو دین میں سے نا
جی, یعنی اس کی جو ایک صورت ہے مطلقاً اس میں تو ضرورت ہے, کیونکہ قرآن کی واضح آیتیں
جی
اللہ کے نزدیک جو اس کے پسندیدہ ہوں گے, جن کو اجازت ملے گی وہ شفاعت کریں گے, تو یوں اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے.
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو سکتا ہے کہ تعداد ہوتی ہو جسے لفظ شفاعت کے تعلق سے اتنی مطلب وہ کلیئرٹی نہ ہوتی ہو کہ اس کے معنی کیا, شفاعت کا ایک تصور اگر اس پر بھی کچھ ارشادات عطا ہو جائیں کہ شفاعت کے معنی کیا اور شفاعت پر ایمان لانا سے کیا اور شفاعت کے سے کس قدر مطلب کہ فوائد حاصل ہوں گے, اس پر اگر کچھ ارشادات عطا ہو جائیں.
لفظی معنی تو سفارش ہے شفاعت کے. اچھا لکھا ہوا نیکی کی دعوت مکتب المدینہ کی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 451 پر ہے. شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش. سب سے پہلے علماء کرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایک ایمان افروز روایت سماعت فرمائیے. چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے میدان قیامت میں. عالم اور عابد لائے جائیں گے, عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ, اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ تم لوگوں کی شفاعت کرو, اس سلے میں ان اس بدلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا. تو عالم بھی شفاعت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے چاچو کے گھر بیٹی ہوئی تھی تو اس کا نام آیت رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے کیا معنی اور کیا رکھنا کہتا ہے؟
آجت.
آیت کا ویسے لغوی معنی تو نشانی ہوتا ہے, اور جو ہماری قرآن کی اصطلاح میں ہوتی ہے تو وہ ایک مخصوص حصے کو آیت کہتے ہیں, لیکن یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو معنی ہے نشانی وغیرہ کا نہیں ہوتا, تو اس لیے اس کا نام یہ نام نہیں رکھ سکتے.
میرا سوال یہ ہے کہ جو شہد والی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ لگی ہوئی تھی اور لڑکے نے نا اس کو اڑانے کے لیے وہاں سے بھگانے کے لیے اس چیز کو آگ لگائی اور اس کو بھگانا چاہا لیکن وہ ساری جل گئی آگ کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اس کا کیا گناہ ہوگا اور اس کا کیا ہے جس کی وجہ سے معافی مل سکتی ہے, اس کا کیا حل ہے؟
شہد کے مکھیوں کو آگ سے بھگانے کی کوشش کی تو جل گئی. تو یہ آگ سے بھگانا تو ظاہر ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ غالباً دھوئے سے بھاگ جاتی ہیں. تو آگ لگاتے اور اس کو دھواں پہنچاتے تو وہ بھاگ جاتی. اب یہ کہ وہ لا علمی میں, معلومات کی کمی میں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور ماشاء اللہ آپ کو احساس ہے, تو اب ظاہر اس کا کوئی کفارہ تو واجب نہیں ہے اس میں. البتہ یہ کہ اللہ سے توبہ کرے, اللہ کی بارگاہ سے ضرور معافی ملے گی, اس کا کرم بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ کو تو ندامت ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے محمد بلال کا, کیا بیوی شوہر سے پہلے بیعت ہو سکتی ہے؟
کوئی حرج نہیں اس میں.
محمد شفیق ہیں, اگر گھر میں نیاز پکائی تو پڑوسی کو دینے کے کیا فضائل ہیں؟
پڑوسیوں کو تو وہ ویسے بھی گجراتی کہاوت ہے, پہلو سگو تے پڑوسی. پڑوسی کے اپنے فضائل ہیں, پڑوسیوں کو بالکل دینا چاہیے اگر اتنی گنجائش ہے تو. گنجائش نہیں ہے تو کسی کو پتا نہ چلے پڑوسی کو کہ اس کو رنج ہو, تو اس طرح ترکیب بنا لے.
یا مرسی ارشاد فرمائیے, مرد یا عورت سونے یا چاندی کے دانت لگوا سکتے؟
سونے اور سونے یا چاندی کے دانت کا خول لگاتے ہیں جائز ہے. تو اگر ضرورت ہے کہ دانت ہل رہے ہیں یا دانت ٹوٹا ہوا ہے جو بدنما لگ رہا ہے, یہ کوئی ایسی وجہ ہے نا, تو سونے اور چاندی کے خول لگائے جا سکتے ہیں دانتوں کو, صرف زینت کے لیے شو کے لیے نہ لگائے جائیں.
محمد سرور اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کھانسی کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں.
لا الہ الا اللہ 66 بار روزانہ پڑھ کر بخار, نزلہ, زکام, کھانسی, ہر قسم کے درد اور آنکھوں کی بیماریوں والے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. یہاں تک کہ مرغی کے مریض کو بھی اس سے دم کریں گے تو فائدہ ہوگا. لا الہ الا اللہ 66 بار پڑھ کر روزانہ اور مدت علاج تا حصول شفا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ میرے کمرے میں کیولیاں بہت ہوتی ہیں, کیا میں انہیں ماروں یا کوئی انہیں اسپرے کروں جس سے وہ مر جائیں؟ اس سے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟
چھپکلی کو تو مارنا کوئی حرج نہیں, جائز ہے, ویسے بھی مار سکتے, زیادہ نہ ہو ایک بھی ہو تو.
آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے سورت فاتحہ پڑھ لی ہو لیکن بھول کر پھر سے سورت فاتحہ شروع کر دے, آدھی سے زیادہ سورت فاتحہ پڑھ لے تو بعد میں اس کو یاد ہے کہ میں نے سورت فاتحہ پہلے پڑھ لی تھی, تو اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ میں فرض کی جو پہلی دو رکعتیں اس میں ان کا تکرار کیا ہے یا جو ہے وہ پوری کا یا اکثر حصے کا تکرار کر لیا تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا غلطی سے ایسا کیا ہے تو.
یہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ کب تشریف لائیں گے اور کہاں آئیں گے.
حسنی حسینی سید ہوں گے, اب وہ تشریف لا چکے ہیں یا کیا؟
تشریف لانے کے حوالے سے تو جو اہل سنت کا موقف ہے وہ تو یہ نہیں ہے, تشریف لائیں گے یہ کنفرم بات ہے کہ احادیث طیبہ کثیرہ اس حوالے سے موجود ہیں اور قرب قیامت میں آپ تشریف لے کر آئیں گے, آپ کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا, یہ ساری باتیں موجود ہیں. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک رات بھی ہوگی تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو وسیع فرما کر ان کی جو ہے وہ ان کا ظہور فرمائے گا ضرور. باقی اب یہ ہے کہ وہ تشریف لا چکے تو کہاں پر ہیں اور اس طرح کی باتیں یہ کوئی مذکور نہیں ہیں, وہ کب آئیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے.
بعض اوقات یہ لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں امام مہدی کا تو یہ جھوٹے ہوتے ہیں. امام مہدی ظاہر ہوں گے, یہ جب طواف کر رہے ہوں گے نا تو اولیاء کرام ان کو پہچان لیں گے, اور اس وقت مطلب یہ کہ وہ پہچانیں گے اور آسمان سے اعلان ہوگا امام مہدی کا کہ یہ ہیں, تو پھر یہ اولیاء کرام اور ان کی بیعت کریں گے. تو یہ اب یہ بالکل یہ جس کو دیکھو مطلب وہ جو پاگل لوگ جو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ امام مہدی ہوں, کیا پولیس بھی پکڑ کے بند کر دیتی ہے ان کو. تو یوں مطلب یہ کہ وہ چلتا پھرتا آدمی امام مہدی نہیں ہے, وہ مکہ شریف میں ظاہر ہوں گے, پاکستان میں تھوڑی ظاہر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے, ہم لوگ تو پتہ نہیں ان کا زمانہ پائیں گے یا کیا, مشکل ہی ہے کیونکہ نشانیاں قیامت کی اور بھی باقی ہیں.
حسین کسوٹی کب کرنی ہے؟
پہلے وہ بےچارے بیٹھے میں لے کر
اگر مطلب مجموعی طور پر ہو جائے وہیں سے. ہم تو آج حسینی کسوٹی کے لیے بھی وہیں جانا چاہ رہے تھے.
کس سے کریں گے؟
یہ بھی شخصیت تو ہے سر.
ہاں میں نہیں کا کہہ رہا ہوں,
نام مجھے شاہ رخ معروف
مہروز مہروز بھائی
مہروز,
مہروز مدنی
مہروز
مہروز مدنی
کیا مانا کیا مہروز ماں مانے چاند روز مانے دن دن کا چاند کیا بات ہے
آیا
چاند تو اب تک وہ رات کا ہی ہوتا تھا. چلو دن کا چاند بیٹھا ہوا ہے. عاشورہ کمپیوٹر آپ کا نام؟
میرا نام عائشہ تاریہ ہے.
عمر؟
میری عمر 7 سال ہے اور میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں, اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئے پریشان کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی میرے اہل سنت سوالات کیجیے.
ماشاء اللہ مہندی بھی لگا کر آئی ہیں بسی عائشہ بھائی ماشاء اللہ, ہاں لگائے بھی ہے نہیں نظر آ رہی ہے کیا بات ہے, ہتھیلیوں پر بھی لگائی ہوں گی یا پیچھے ہی لگائی؟ اچھا اس لیے آگے نہیں لگائی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا عاشورہ کمپیوٹر یہ تو بتائیے عاشورے سے کیا مراد ہے؟
عاشورہ سے دسویں محرم الحرام کا دن مراد ہے.
ماشاء اللہ. رمضان کے بعد افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟
حدیث پاک میں ہے رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے.
ماشاء اللہ. اور عاشورے کے دن روزہ رکھنا کیسا؟
عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود رکھا اور رکھنے کا حکم فرمایا.
ماشاء اللہ. عاشورے کے دن کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟
عاشورہ کے دن بہت سے اعمال کرنے چاہیے, جیسے غسل کرنا, سرما لگانا, روزہ رکھنا.
عاشورے کے دن غسل کرنے والے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟
اس دن غسل کرنے والا تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا, کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے.
ماشاء اللہ. اچھا عاشورہ کمپیوٹر یہ تو بتائیے عاشورے کے دن آنکھوں میں سرما لگانے کا فائدہ کیا ہے؟
منقول ہے کہ دسویں محرم عاشورہ کے دن جو سرما لگائے تو سال بھر تک اس کی آنکھیں نہ دکھے.
سبحان اللہ. عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی بتا دیجیے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے علاوہ پر گمان ہے کہ 10 محرم عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے.
ماشاء اللہ. عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟
حدیث پاک میں ہے جو کوئی عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں وسعت کرے یعنی خوب پکائے اور کھلائے تو سال بھر تک اس کے گھر میں برکت رہے گی.
وسعت کرے ارے کشادگی کرے اس پر خرچہ کرے کھول کر دل کھول کر. عاشورہ کی چند خصوصیات بیان کیجیے.
عرش کرسی آسمان زمین چاند سورج ستارے اور جنت اسی عاشورہ کے دن پیدا کیے گئے. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی.
ماشاء اللہ واہ بھائی عاشورہ کمپیوٹر نے بڑی یاد کی ہوئی ہے یہ سب ماشاء اللہ. عاشورہ کے دن ہونے والے چند خاص خاص واقعات بتائیے.
نمبر ون عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہی جودی پر چڑھی. نمبر ٹو اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. نمبر تھری اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی. نمبر فور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. نمبر فائیو اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا. نمبر سکس اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی. نمبر سیون اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. نمبر نائن حضرت یونس علیہ السلام.
نمبر سیون.
نمبر ایٹ حضرت یونس علیہ السلام.
نمبر سیون
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے اور ساتھیوں کو تین دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ میدان کربلا میں نہایت برحمی کے ساتھ شہید کیا گیا. باغ جنت کے ہے پہلے مد خانے ہے بیت تم کو مزدہ نہ رکھا ہے بس دشمنانے اہل بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی دوسرے سے ٹھیک جائے جانے عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. عاشورہ کے دن 10 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے بتائیے وہ کون کون سی ہیں.
روزہ رکھنا صدقہ کرنا نماز نفل پڑھنا 1000 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا علماء کی زیارت یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اپنے اہل عیال کے حصے میں وسعت کرنا غسل کرنا سرما لگانا ناخن تراشنا.
ماشاء اللہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کوئی کرامت سنائیں گے آپ؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے.
ماشاء اللہ.
فیضان مشکل کشا
جاری رہے
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی
جاری اعلان نبی
جنتی
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 جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی ماشاءاللہ عاشورہ کمپیوٹر بڑی تیاری کے ساتھ سبحان اللہ بڑے اچھے اچھے جوابات دیے. اللہ آپ کو باعمل علیمہ اور اسلام کی مفتیہ بنائے, دعوت اسلامی کی عظیم مبلغہ بنائے ماشاءاللہ.
یہ مدنی باکس ہے ہمارا گفٹ, اور 2600 روپے ان کے والد کو پیش کیے جا رہے ہیں.
سبحان اللہ, ان کے والد صاحب نے ماشاءاللہ اتنی ذہین بیٹی ہے, اس کی خوشی میں کوئی مدنی قافلے کی ترکیب بنا دیں. شکرانے میں
جزاك اللہ خیرا
وَإِيَّاكُمْ ماشاء اللہ.
2600 کس کے؟
والد کی ملک کی ہیں.
اور باکس؟
باکس بھی والد کی ملک کی ہے.
نہیں, 2600
مدنی منی
ان کو آتے آ جائے گا.
ٹھیک,
2600 روپے عاشورہ کمپیوٹر کے عائشہ بھائی کے.
ٹھیک,
بنت ذیشان. اور یہ باکس جو ہے یہ آپ کے ابو کے لیے.
جزاک اللہ.
جو سوالا چلائیے.
میرا سوال یہ ہے, مقدس اوراق اللہ نبی کا نام لکھا ہوتا ہے, کچھ لوگ ان کو جلا دیتے ہیں, کچھ لوگ نہر میں ٹھنڈا کر دیتے ہیں, صحیح طریقہ کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے.
اس کا یہ کہ جلانا نہیں چاہیے, اس کو ایسے تھیلے یا بیگ میں ڈال دیا جائے, اس میں کچھ وزن پتھر وغیرہ وزن دار ہو, پھر اس تھیلے کو کوئی دو چار جگہ چار پانچ جگہ سے کوئی چیرا مار دیا جائے تاکہ پانی اندر جا سکے. اور پھر یہ کہ بیچ سمندر میں اس کو ڈالا جائے. نہر میں تو شاید بہتے بہتے کنارے چلا جاتا ہوگا, نہر میں ڈالنا تو مناسب نہیں ہے. گہرا دریا ہو اس میں جا کر کشتی کے ذریعے چھوڑا ہے تو یہ اس کی ترکیب صحیح بنے گی. پتھر کی وجہ سے یہ نیچے بیٹھ جائے گا, چیرے لگائیں اس میں تھیلے میں بیگ میں بوری میں, اس میں سے پانی داخل ہوگا تو یوں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر چیرے لگانا بھول گئے تو تھیلا بھی تیرتا ہوا ہو سکتا ہے کنارے میں پہنچ جائے, یہ بے ادبی کا سامان ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مقدس تہری رات کے ادب کے بارے میں سوال جواب, یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ, اس کو حاصل کریں, اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں معلومات ہوں گی آپ کو, دیگر سوال جواب بھی اس کے اندر ہوں گے انشاءاللہ.
میں نے ایک لڑکے کا نا موبائل آیا تھا سوری, تو وہ لڑکا ہو گیا فوت, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟
موبائل اگر انہوں نے یوں کہا ہے کہ میں نے کسی کا موبائل اٹھایا تھا تو وہ لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے؟
جس لڑکے کا موبائل تھا وہ فوت ہو گیا.
جی جی,
لڑکا بالغ تھا نابالغ تھا بالغ جو بھی تھا, یہ تو اس کے جو بھی ورثہ ہیں, جیسے کہ باپ ہے اس کا, اس کے باپ کو پہنچا دیا جائے, ماں کو پہنچا دیا جائے. اگر وہ بڑا لڑکا تھا اس کے بال بچے تو بال بچوں کے حوالے کیا, جو بھی اس کے ورثہ اس کے سپرد کرنا ہوگا. اگر وہ بھی نہ رہے ہوں بال بچے وغیرہ, یا کوئی اس کا تھا پتا مل نہیں رہا, وہ ان نون کوئی تھا وہ آدمی, لیکن میرا خیال ہے کمپنی کے ذریعے اس کا تو مل تو سکتا ہے بایو ڈیٹا موبائل فون کا, تو غالباً مل تو سکتا ہے کہ یہ ہر موبائل فون رجسٹرڈ ہی ہوتا ہے نا, اس کمپنی کے ذریعے غالباً کوئی ایسی صورت کی جائے جس سے مشورہ کر کے اور اس کے وارثوں تک پہنچا جائے. اب اگر پھر بھی وارث نہیں ملتے تلاش کے بعد, تو اب یہ اس موبائل فون جو ہے یہ کسی شرعی فقیر کو دے دیا جائے, اور اس نیت سے دیا جائے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے جس کا یہ موبائل تھا, ہاں اس کی طرف سے جو فوت ہو گیا اس کی طرف سے اس کو کسی شرعی طور پر جو فقیر ہو حقدار ہو جو مطلب اس طرح لینے کا زکات کا جیسے حقدار ہوتا ہے, تو اس طرح کے فقیر کو وہ دے دیا جائے.
مسجد آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم عشاء کی نماز میں 3 رکعت واجب الوتر کی نماز ادا کرتے ہیں. واجب الوتر کی نماز میں آخری رکعت میں جو ہے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, تو دعائے قنوت اب ہم نماز میں پڑھ رہے تھے, آدھی ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی, اب آگے یاد نہیں آ رہا ہے, تو اس صورت میں کیا ہم رکوع کریں یا رکوع وغیرہ کرنے کے بعد آخری میں جو ہے سجدہ سہو کر لیں, کیا کیا جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
مطلقاً کوئی بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے, اور جو معروف دعا قنوت ہے یہ پڑھنا سنت مبارکہ بھی ہے اور اس سے واجب بھی ادا ہو جائے گا. تو اگر پڑھ لی ہے, اس کا کچھ حصہ بھی پڑھ لیا, تو آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو گیا. یاد نہیں آ رہا, رکوع میں چلے گئے, تو آخر میں سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ اس میں شاید یہ مسئلہ کہ قنوت کے معنی ادا ہو گئے, شاید یہ ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے قنوت کے معنی؟
کوئی بھی جسے دعا پڑھی گئی تو اس سے واجب تو ادا ہو جائے گا. یعنی دعا جو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, یہ دعا بھی کسی نے پڑھ لی تو اس کی دعا قنوت تو ادا ہو جائے گی. تو اللہم انا نستعینک و نستغفرک, یہ بھی کچھ اس نے پڑھ لی ہے, تو اس صورت میں اس کا جو ہے وہ واجب تو ادا ہو جائے گا.
سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے, بلال مغل بھائی پوچھ رہے ہیں, اپنی بیوی کو غصے میں بہن کہہ دیا تو کیا کفارہ ہوگا؟
کہنا غلط ہے, یہ منع ہے اس طریقے سے کہنا. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو صرف بہن کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ زہار کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں, اس میں بہن کی طرح کہنا یا اس میں نیت ہونا وہ شرط ہوتی ہیں. تو فقط بہن کہنے سے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کفارہ لازم نہیں آتا, لیکن اس طرح کہنا غلط ہے.
نکاح پر اثر نہیں پڑے گا, یہ اس سے بڑھ ڈرتے, نکاح پر اثر نہیں پڑے گا.
نور محمد ہے, انہوں نے سوال کیا ہے, مردے کو دفنانے میں زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟
یہ ہے کہ جلدی دفنا دے, اب زیادہ سے تو کوئی قید, جتنا ہو سکے جلدی دفنا دے. اب یہ باہر ملکوں سے آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, اس کا انتظار, اس کا انتظار, اور بھائی اس کا مطلب امریکہ میں کام کر رہا ہے, وہ آئے گا تو پھر تدفین ہوگی, یا بیٹا آئے گا تو یہ اس طرح لوگ ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ایسا نہ کریں, بلکہ اس کو جلدی دفنا دیں.
ایسے موقع پر سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. جب مثال کے طور پر گھر میں والد صاحب کی اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور بڑا بیٹا ہی امریکہ میں ہے, اور وہ بولے کہ میں آؤں گا تبھی آپ مطلب کہ سارا کرنا, تو وہ امریکہ سے ٹکٹ لینا, آنا جانا, تقریباً اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک دن لگ جائے, دو دن لگ جائے. لیکن اب بڑے بھائی کا یہ ذہن بنانا کہ ہم یہاں تدفین کر دیتے ہیں, آپ بھلے آ جائیں یا جو بھی ہو, مگر یہ بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, اس طرح دیگر رشتہ دار سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے موقع پر آزمائش ہوتی ہے, تو کچھ اس طرح کی کلمات آپ کے ہوں جو ایک مدنی گلدستہ بن جائے کہ جب گھر میں میت ہو جائے تو پھر وہ خود بیچارہ سمجھا سکے نہ سکے, آپ کا یہ ویڈیو میسج چلا جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کچھ آسانی ہو جائے. کہ اس میں میت کا فائدہ کس میں ہے؟
اصل وہ حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ اگر میت نیک ہے تو اس کو جلدی اس کے اجر تک پہنچا دیا جائے, اس کو جلدی دفن کرنے سے اس کے لیے یہ فائدہ ہے. اور اگر میت گناہگار ہے, بری ہے, تو اس کو اپنے سر سے ٹال دیا جائے تاکہ اپنے سر سے یہ ٹلے تو زمین میں چلا جائے. اب یہ ہمیں طے نہیں کرنا کہ نیک ہے یا بد ہے, یہ اللہ کی رحمت کے حوالے کرنا, ہمیں اس کے لیے دعائیں خیر کرنا. تو بہرحال سنت یہی ہے کہ اس کی جلدی سے جلدی تدفین ہو جائے, جلدی جلدی اس کو دفن کر دیا جائے. عام طور پہ رشتہ داروں کے انتظار میں تاخیر ہوتی ہے, پھر بیچارے کو برف خانے میں رکھتے ہیں, وہ ایک الگ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے میت کے لیے, بعض روایتوں سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ دیر نہ کریں. اور بعض اوقات مشہور شخص ہوتا ہے وہ فوت ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی دیر کی جاتی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو پتا چلے اور وہ جمع ہو, اور پھر یہ کہ بعد والے اس پر فخر کر کے اتنے لوگ جنازے میں تھے, اتنے لوگ جنازے میں تھے, روڈ بھر گیا تھا, میدان بھر گیا تھا, یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, یہ بھی غلط ہے. میں نے تو وصیت کر دی کہ میرا سارا معاملہ سنت کے مطابق ہو, اسی میں عظمت ہے, اسی میں برکت ہے. چاہے مطلب دو چار آدمی ہیں وہی جنازہ پڑھ کر مجھے دفنا دیں, مجھے بھیڑ نہیں کرنی. یعنی یہ تو بعد والی ریاکاری کہ میں یہ چاہوں کہ میرے جنازے میں سب ریکارڈ ٹوٹ جائے، اتنے لوگ جمع ہو جائیں، تو چلو ریکارڈ میں نے توڑ بھی دیا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نے سنت چھوڑی، عظمت تو سنت میں تھی، ریکارڈ توڑنے میں نہیں تھی۔ تو مرنے کے بعد والی ریاکاری سے بھی اللہ بچائے، جیتے جی جو ریاکاریاں ہوتی ہیں مالک اس سے بھی محفوظ کرے، اور بعد والوں کو بھی ہدایت دے کے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ لوگ جمع ہوں گے، واہ واہ ہوگی، نیک نامی ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، نیک نامی اسی میں، سنت پر عمل کریں، آقا کی سنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آج یہ مری کی طرف جو کورس جاری ہے، یہ مدنی چینل عام کرو کا جو ہمارا شعبہ ہے، اس سے وابستہ کافی اسلام بھائی جمع ہے۔ اب جیسے یہ جملہ ہے مدنی چینل عام کرو، اب اس کے اگرچہ ہم نے مدنی تو شعبہ بنایا ہے، لیکن کیا ہر دیکھنے سننے والا اس مجلس کا رکن نہیں بن سکتا؟ مدنی چینل عام کرو مجلس،
میں تو اپنے سوتی پیغامات میں اکثر کہتا ہوں مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ یہ سن سن کر وہ حسن رضا نے یاد کر لیا، یہ بھی کبھی کبھی میں جب بنا رہا تو یہ ہوتا نا، تو یہ بھی بول دیتا ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ تو یہ نیکی کی دعوت تو میں الحمدللہ دیتا ہی رہتا ہوں۔
تو اگر یہ سب مل کر کوشش کریں نا، جتنے بھی دیکھنے سننے والے
ممبر شپ یہی ہے کہ آپ بولتے رہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اب یہ دیکھتے رہیے مدنی چینل یوں بھی بولتے، اس میں بھی اسکرین پر لکھے ہوئے دیکھے میں نے، بولتے ہوئے بھی سنا ہے، لیکن میرا میاں نے اپنی موٹی عقل میں یہ آتا ہے کہ یہ جملہ ایسا ہے تو لفظ مدنی یہ ان الفاظ میں سب سے مقدس ہے، تو اس سے ابتدا ہو جائے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے؟ سب کے سب کوشش کریں مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، ثواب کا کام ہے۔ جو مدنی چینل میں کوئی گڈے گڈیاں تو ناچ نہیں رہے ہوتے، نہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں اس میں، نہ کوئی میوزک ہوتا ہے۔ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ امت کو نیکی کی دعوت دی جائے۔ الحمدللہ جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہم گھنٹوں سے مدنی مذاکرہ بھی چل ہی رہے نا، یہ مدنی چینل ہے۔ نعتیں بھی اسی پڑھی جاتی ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، تفسیر بیان کی جاتی ہے، حدیثوں کی شرحیں بیان کی جاتی ہیں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے ہوتے ہیں، نگران شورا اور دیگر مبلغین کے بھی ماشاءاللہ بیانات ہوتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، مدینہ 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 ہوتا ہے۔ ضرور آپ مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے بھی رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضرت میرا یہ ایک سوال ہے کہ اگر بندہ حج یا عمرہ کرنے جائے تو اس کے لیے وہ جرابے جو پہنتا ہے، ایک تو موزے ہوتے ہیں نا وہ شارٹ جو نیچے پہنے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اگر جرابے پہن کے طواف کر سکتا ہے یا عمرہ کر سکتا ہے، پوری مطلب کہ عمرے کے جو طریقہ کار ہے صحیح وغیرہ سب میں وہ جراب پہن سکتا ہے یا جراب کے بغیر وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں براہ مہربانی مجھے تفصیل سے جو ہے نا وہ بتائیں۔
احرام میں پاؤں کا وہ حصہ جو ابھرا ہوا ہے یہ کھلا ہونا ضروری ہے، مرد کا وہ حصہ پاؤں کا جو ابھرا ہوا ہے وہ کھلا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر جرابے اسی کے اوپر کا حصہ کاٹ لیا ہے اور وہ ابھرا ہوا حصہ نظر آ رہا ہے، اس پہ کپڑا یا کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ایسی جرابے پہن کر طواف کرنے میں کوئی نہیں جائز۔ اور اگر بند جرابے پہنی ہے اس نے تو چاہے طواف کرے یا نہ کرے، یہ احرام میں اس نے خطا کی ہے تو اس کے کفارے آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا ایک سوال ہے، سوال یہ، اگر کوئی آدمی عصر کا نماز پڑھتا ہے اور وہ چار رکعت کے بجائے پانچ رکعت پڑھتا ہے غلطی میں، اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے پانچ رکعت پڑھا، تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ چھٹے رکعت پڑے گا یا نماز اس وقت توڑنا مانگتا ہے؟
جب دوران نماز یاد آ جاتا ہے چھ رکعت پڑھ لیے تو نفل سارے ہو جائیں گے۔ ہاں اگر قاعدہ کر لیا ہے پہلی رکعت پہ، چوتھی رکعت پہ قاعدہ کر لیا ہے چوتھی رکعت کا قاعدہ اس کا فرض تھا، یہ کر لیا ہے، اب وہ پانچویں رکعت اس نے پڑھ لی، تو اب اس کو چھٹی پڑھ لینی چاہیے، اور چھٹی پڑھ کے اب یہ سجدہ سہو کرے تو یہ دو رکعتیں آخری نفل ہو جائیں گی، چار فرض ہو جائیں گی. اگر پانچویں پہ سلام پھیرا تب بھی سجدہ سہو کر کے فرض ادا ہو جائیں گے. عابد کیا بولتے ہو جائے گا نا فرض ادا؟ ان کی تحقیق ہے، انہوں نے فتویٰ بھی لکھا ہے، تصدیق بھی کروا لی ہے.
لیکن اس کو حکم یہی ہے کہ وہ ایک رکعت مزید ملے گا،
مستحب ہے غالباً کہ ایک رکعت، جی مستحب ہے نا، ہاں مستحب ہے کہ وہ چھ کر لے تاکہ دو نفل مل جائے، ورنہ وہ پانچویں رکعت پوری کر کے اگر وہ سجدے سہو کر لیتا ہے تو بھی اس کے فرض ادا ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں سلمان احمد پیرس فرانس سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، بعض خاندان میں اس طرح کی رسم ہے کہ جب اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سال گزرنے پر ہی اس کے بال صاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس پر شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟
سال گزرنے کے بعد اس کو کنڈ کرتے ہیں حلق. اچھا سال گزرنے ہی پر کرتے ہیں، افضل تو یہ ہے کہ ساتویں دن جو عقیقہ کیا جائے تو ساتھ میں، مطلب جانور بھی ذبح کیا جائے، لڑکا ہے تو ایک بکرا، لڑکا ہے تو دو بکرے افضل ہے، ایک میں بھی چل جائے گا، بہتر یہ کہ دو کرے، لڑکی ہے تو ایک بکری مادہ اور لڑکے میں نر، تو اس طرح مطلب یہ کہ اور لڑکی میں اگر بکرا کاٹا اور لڑکے میں بکریاں کاٹنی جب بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جب یہ چھری چلے نا بکرے پر تو ساتھ ہی وہ تیاری ہو، ترکیب وہ اس کے بچے کے بال مونڈنے شروع کیے جائیں، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے، یہ بھی افضل ہے، اور سر پر زعفران پانی وغیرہ میں اس کو بھگو کر رکھا جائے پہلے سے، سر پر زعفران چپڑا جائے، یہ سب افضل کام ہے، نہیں کرتا تو بھی گناہگار نہیں ہے. اب یہ کہ اس بال کو یوں روکنا اور سال بھر کے بعد کرنا، تو یہ رسم ہے جو ظاہر غلط ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عرفان ہے، میں کراچی شہر سے بول رہا ہوں اورنگ آباد. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بھابھی دیور کا آپس میں پردہ جائز ہے یا نہیں؟
دیور اور بھابھی کا پردہ فرض ہے، جائز تو ہے، فرض ہے پردہ کرے، جیٹھ سے بھی پردہ ہے. دیور شوہر کے چھوٹے بھائی کو دیور بولتے، اور شوہر سے جو بڑا بھائی ہے اس کو جیٹھ بولتے ہیں، یہ دونوں سے پردہ فرض ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد حماد اتاری ہے، میں مقبوض الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پیارا میرے سنت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تہجد میں آنکھ کھل جائے اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں، اور میرے والا کے دعا سے عرض فرما دیں.
نیت سچی ہو، کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو ڈٹ کر کھائے اور پھر بولے کہ میری تہجد میں آنکھ کھلے، تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی بھانج سے بچہ مانگتا ہے. جس کو اولاد نہیں ہوتی نا، عورت ہوتی ہے جس کو اولاد ہوتی نہیں ہے، تو اس کو بانج بولتے، تو اس لیے وہ کم کھائے اور کم پیئے اور ایسی غذائیں نہ کھائے جو وزنی ہوتی ہیں، تو اس طرح پیٹ اس کا سیٹ رہے گا تو آنکھ جلدی کھلے گی. پھر یہ کہ وہ موبائل فون آج کل تو عام طور پہ ہوتا ہے، اس میں ٹون بھی ہوتی ہے، وہ ٹائم کی گھنٹی بھی بچتی ہے الارم، تو وہ سیٹ کر کے بھی بندہ سو کر ترکیب بنا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اس سے بھی آنکھ نہیں کھلتی، بہت گہری نیند ہوتی ہے. کسی کو بول رکھے گھر کا فرد اگر وہ تعاون کرتا ہو تو اس طرح بھی ترکیب بن سکتی ہے. کوئی سائی بھائی آپ کو رنگ کر لیں، وہ بھی اللہ کرے ایسے مل جائیں جو تہجد گزار ہوں اور آپ کو اٹھا دیں. مزید وہ سورہ کہف کی آخری چار آیتیں یعنی ان الذین آمنوا سے ختم سورہ تک آخر تک. تو اس میں یہ کہ رات میں یا صبح جس وقت جاگنے کی نیت سے پڑھے انشاءاللہ آنکھ کھلے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا مسجد میں دوسری جماعت کروا سکتے ہیں, اور اگر دوسری جماعت کروا سکتے ہیں تو کیا پہلے مسئلے پر ہی جماعت ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایشو تو نہیں؟
دوسری جماعت تو کر سکتے ہیں لیکن پہلے مسئلے پر کریں گے تو غلط فہمیاں ہوں گی, تو اس لیے وہ بیچوں بیچ نہ کرے بلکہ سائڈ پہ ہٹ کر کرے, دوسری صف میں یا صحن مسجد میں جا کر کرے کہ وہ لگے کہ یہ پہلی جماعت نہیں ہے. حسینی کسوٹی,
وہ انسان ہے
جی,
قافلہ کربلا سے تعلق ہے
جی,
کربلا میں شہید ہوئے
جی,
امام حسین کی اولاد پاک سے تھے
جی, نہیں حضرت زینب بھی تھی, ان کی اولاد بھی تھی
جی,
اور اوروں کی بھی اولادیں تھی, امام مسلم کی اولاد تھی, حضرت جعفر طیار کی بھی شاید اولادیں تھی, اس میں بھارا اہل بیت اطہار کے کئی ہیں. اب یہ بھی طے نہیں ہے نا کہ اہل بیت یعنی کہ آپ کے اس سے ہو سکتا دوسرے حضرات بھی تھے.
یہ اہل بیت میں سے تھے
جی,
اہل بیت میں سے تھے
جی. چلو ایک دائرہ ہو گیا,
امام قافلے کربلا میں شامل تھے, اہل بیت میں سے تھے, ان کے بھائی بھی شہید ہوئے تھے.
یعنی جو میری مرادی شخصیت ہے
جی,
ان کے بھائی شہید ہوئے تھے, مجھے یاد نہیں کوئی ان کا سگا بھائی اس میں ہو اور شہید ہوا, پتا نہیں مجھے. یہ سوال اب اس کے بجائے دوسرا سوال,
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے تھے
جی, نہیں
اہل بیت میں سے ہیں. آج مدنی مذاکرے میں ان کا ذکر ہوا ہے
کیا؟
کوفہ جنہیں بھیجا تھا حضرت,
وہ تو کربلا میں تھے نہیں, جنہیں امام مسلم شاید مراد تھی تو وہ تو کربلا میں نہیں تھے, دے ہوا تھا کربلا میں,
کربلا میں تھے.
کون ہو سکتے ہیں
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے تھے
جی, نہیں.
میروز بھائی آخری سوال ہے,
کوئی پہنچانے کی سبیل کر لیں, سوال تو کوئی نہیں بن رہا ہے, اشارہ کوئی ہو جائے.
شہرت ہے ان کی, مشہور ہیں, لیکن ظاہر کہ وہ توجہ جانا مراد شہ تک.
حضرت
نام دار ہے زخموں,
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ
چور. یہ آپ ابھی دس پورے ہو گئے سوال
جی,
یا نام بتانا بس,
سوال کر رہے ہیں,
سوال کا وقت ختم ہو گیا,
سوال ہے نا,
سوال ختم ہو چکے آپ کے, اس سے جواب دیں,
نام بتائیے بدری فیس کے ساتھ.
انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں حاضری ہوگی اور مدنی قافلے میں سفر.
یہ تو ویسے ہی ہونی چاہیے نا, اگر آپ کو چھٹی ہے تو ابھی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیں.
چھٹی ہے,
چھٹی ہے نا مدنی چینل سے.
جی انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کر لیتا ہوں
انشاءاللہ. اگر آپ یہیں تین دن گزار لیں تو بھی ان کا شاید, یہاں اگر ان کی ضرورت ہے.
جی درست فرمایا,
کام یہاں پڑے شاید تو.
لبیک. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ,
کیا مہروز بھائی, آپ تھوڑا سا فوکس تو کرو.
حضرت جعفر بن عباس.
جی نہیں,
تھوڑا فوکس کریں حضور, فوکس کریں.
عباس
وہ شخصیت.
آپ نے سارے سوال کر لیے ایک کے علاوہ, مطلب اتنے سوال
لگے
اتنے سوال کے بعد اب بریک ہے.
سوال تو میں کر چکا ہوں, میں نہیں پوچھ پا رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے ذہن میں, لیکن جب ان کے بھائی شہید نہیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت امام حسن تو تھے نہیں کربلا میں نا.
جی جی جی.
ہاں تو وہ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ امام علی نہیں, وہ شہید جو میری مرادی شے ہے ان کے کوئی بھائی ہوں جو شہید ہوئے ہوں, سگے بھائی, یہ کچھ بات ہوئی تھی ہماری.
جی جی جی.
سوال جواب.
جی جی. اس وقت تک تو امام حسین تھے ذہن میں.
ذہن میں تھے.
جی.
اچھا اب نہیں ہے.
امام حسن جو ہیں وہ شہید حکمی میں تو شمار ہوتے.
امام حسن مجتبہ.
جی.
تو یہ کربلا میں کہاں تھے؟
سوال یہ عرض کیا تھا کہ ان کے بھائی شہید ہوئے تھے.
اچھا کہیں بھی شہید ہوئے.
جی جی جی.
اچھا تو یہ جو ان کے بھائی کے ساتھ جو ہوا تھا زہر کا معاملہ, تو کیا یہ شہادت کہلاتی ہے؟
شہید حکمی میں.
وہ حکمی شہید ہے کہ وہ ظلمن ان کو زہر کے ذریعے وفات دی گئی.
جی.
مجھے پتا نہیں ہوتا کہ ان کو شہید کہا جائے یا کیا. شہید حکمی ہے, لکھا ہے کتابوں میں, ٹھیک ہے. ہم اگر وہ شہید فقہ ہی نہیں ہے نا.
ان کے بھائی کو ظلمن شہید کیا گیا تھا, اگر اس سوال کو اس طرح کر لیں
تو. نام لینا امام حسن.
امام
بھائی ابھی سوال کا ٹائم ہی ہے, ابھی تو کلیئر کٹ. آپ
نام لے لو بس.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے. اصل شخصیت ایسی لی تھی کہ میں نے توجہ کم جائے گی. کل بھی ایک مشہور مرادی شہر تھی جس پر توجہ نہیں جا رہی تھی.
ماشاء اللہ. ایک اور اسے نہیں کسوٹی کر.
اب کون؟
بالکل اب اسکرین پر دیکھیں آپ.
میدان میں آتا ہے.
جی یہ خود بھی انشاءاللہ خود کو دیکھیں گے.
خود کو دیکھیں گے. دیکھ چکے.
چلے مائک اٹھائیں.
انسان ہے.
ابھی میں مرادی شے بنا نہیں پایا ہے. تو اگر دو تین سوال چل جائے.
ٹھیک ہے چلا جائے. جی چلائیے.
ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان سے عرض گزار ہوں. میرا سنت جناب میں عرض یہ ہے کہ کنز الایمان, خزائن العرفان اور کنز العرفان ان کے کیا معنی؟
کنز ایمان، ایمان کا خزانہ، خزائن عرفان، یعنی علم و عرفان، عرفان کے لفظی معنی پہچان ہے نا، تو علم و عرفان کے خزانے، خزائن خزانہ کی جمع ہے، خزائن عرفان، اور پھر کنز عرفان، کنز معنی بھی خزانہ ہی ہوتا ہے، تو یعنی علم و عرفان کا خزانہ.
سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے شاہد رضا بھائی کا، ایسا کہنا کیسا کسی کے پاس اللہ کا واٹس اپ یا ای میل ہے تو مجھے بھی بتاؤ.
انداز تو اچھا نہیں ہے، اللہ تعالی سے یعنی سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے، تو احادیث مبارکہ میں، لیکن اس کو واٹس اپ کہنا اور نمبر فون کا کہنا یا ہاٹ لائن اور یہ عوامی جو یا دنیاوی جو چیزیں، یہ اس میں مطلب بولی نہ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سعد کا سوال ہے، خطبہ شروع ہو گیا لیکن سنتیں نہیں پڑھی، تو کیا اب جمعے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟
جی.
صبح کے اذکار اگر صبح نہ کر سکے تو پھر کب کر سکتے ہیں؟
اذکار معنی یہی کہ ذکر کی جمع اذکار، وہ دعائیں وغیرہ جو پڑھنی ہوتی ہیں، مختلف حدیثوں کی دعائیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی طرف سے ملے ہوئے کچھ ذکر و ذکر ہوتے ہیں، تو یہ سب مطلب اذکار کہلاتے ہیں. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ شارح مسلم کی کتاب الاذکار، اس میں جو آدمی وظیفہ ذکر کسی مقررہ وقت میں کرتا ہو، رات یا دن میں یا کسی نماز کے بعد یا کوئی اور وقت ہو، اور وہ وقت گزر جائے تو اس وظیفے کا تدارک کرے، وہ وظیفہ پڑھ لے جب بھی وقت ملے، اس کو بالکل ترک نہ کرے، کیونکہ جب باقاعدہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو کبھی بھی جان بوجھ کر اسے ترک نہیں کرے گا، اور اگر وقت گزرنے پر سستی کرے گا تو وقت کے اندر وظیفہ ضائع کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا سونے کی وجہ سے کچھ یا مکمل وظیفہ رہ گیا اور اس نے فجر یا ظہر کی نماز کے دوران اسے پڑھ لیا، تو اس کا نام رات کو پڑھنے والوں میں لکھ دیا جائے گا.
قرآن شریف کی تلاوت تو سنت ہے، لیکن اگر بندے کی قرآن میں غلطیاں زیادہ ہوں تو کیا وہ تلاوت کر سکتا ہے یا الٹا گناہ ہوگا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟
اگر وہ سیکھ رہا ہے اور ایسے حالات ہیں اسے سیکھنے کے جس طرح وہ شریعت نے حکم دیا کہ رات دن اس پر، یعنی جس کے مخارج سے حروف ادا نہیں ہوتے، تو وہ اگر زمانے کوشش ہے اس کا کہ رات دن کوشش کر رہا ہے، رات دن سے مراد یہ کہ سوئے گا تو صحیح، کھائے گا پیے گا، کام دھندا کرے گا، اس کے علاوہ جو اوقات بچتے ہیں تو ان میں یہ وہ سیکھتا رہے، تو اگر ایسے حالات ہیں تو اس دوران تو اگر وہ تلاوت کرے گا تو یہ جائز ہوگا.
وہ ان مقامات کی کرے گا کہ جس میں اس کے تلفظ ٹھیک ہو چکے ہیں، درست ہو چکے ہیں، تو ان کو پڑھے وہ.
ہاں جو ٹھیک نہیں ہے وہ ابھی تک نہ پڑھے.
میرا یہ ہے کہ جو آدمی کام کے لیے سعودی عرب جاتا ہے تو پھر وہ ادھر عمرہ بھی کرتا، حج بھی کرتا، یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟
مکہ مکرمہ جانے کی نیت ہو کسی کی اپنے میقات کے باہر سے، مثلا پاکستان سے کوئی اب جا رہا ہے کہ مکہ شریف میں اس کی نوکری ہے، مثال کے طور پہ یہ مکہ کے لیے نکلا، تو اب میقات شروع ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے، کہ اگر احرام کے بغیر مکہ شریف جائے گا بلکہ میقات کے اندر داخل ہوگا تو اس میں دم واجب ہو جائے گا. تو اب عمرہ، عمرے کا احرام بھی باندھ سکتا ہے اور حج کا زمانہ ہے، اگر یہ افراد کرنا چاہتا ہے تو حج کا احرام باندھ سکتا ہے. اگر حج کا زمانہ نہیں ہے جیسے ان دنوں کہ اب حج تو ہو چکا اور محرم شریف ہے اور ابھی تو 11 مہینے پڑے حج کو, تو حج کا احرام نہ باندھے کہ 11 مہینے تک وہ احرام کی پابندیاں نبھانا تو ظاہر بس کا روگنی آدمی ہے, تو عمرے کا احرام باندھے, عمرہ کر لے.
نکلی پلکیں یا نکلی ناخن لگاتی ہیں, کیا یہ لگانا جائز ہے؟
پلکے
جی,
پلکے تو اس کو بولتے ہیں, یہ بال جو ہے نا.
جی ہاں.
اچھا یہ نکلی لگتے ہیں؟
لکھا تو جی جی.
اچھا اللہ بہتر جانے.
یہ آرٹیفیشل لگائے جاتے ہیں تو شرعاً اس کے لگانے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ ناخون جو لگائے گی تو پھر وہ بہت بڑے بڑے بعض اوقات لگائے جاتے ہیں, تو اس طرح کے نہ لگائے جائیں. باقی آرٹیفیشل یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں.
اب چھوٹے لگانے کا تو کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا, وہ لگائیں گی تو بڑی لگائیں گی, اس پہ رنگ اپنا نیل پالش وغیرہ لگا کر.
اصل میں الگ الگ قسم کے خوبصورت کلرز آتے ہیں تو وہ چھوٹے بھی لگائے جاتے ہیں, اس طرح چپکائے جاتے ہیں. جی تو جی بڑے لگانے سے گریز کرے بچے اس سے, یعنی نہ لگائے تو بہتر ہے. باقی آرٹیفیشل یہ جو چیزیں ہیں پلکے لگانا یہ جائز ہے.
وضو وغیرہ پر اثر نہیں پڑے گا سر؟ اچھا وضو کے لیے یا غسل فرض ادا کرنے کے لیے پھر ہٹانا ہوگا اس کو.
اچھا سنا یہ ہے, ابھی معلومات لے رہا تھا میں, کہ یہ چپکائی جاتی ہیں. اگر یہ چپکائی جاتی ہیں تو مفتی صاحب جو جس چیز پہ یہ چپکائی جاتی ہوں گی اگر اسے جیسے انہوں نے نکلی جو پلکیں ہیں وہ تو ہٹا دی, لیکن جس چیز پہ چپکائی گئی ہے اگر اس وہ اگر جل یا جرم بنتی ہو تو وضو پر فرق پڑے گا یا غسل پر فرق پڑے گا نا؟ تو وہ مجھے اس کا سب مجھے ابھی معلوم, میں تو پتا بھی نہیں تھا, ابھی میں نے پوچھا کہ کیا یہ بھی ہوتا ہے وہاں, یہ بھی ہوتا ہے. تو
یہ تو امیر السنت نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ جو لگی ہوئی ہیں تو اس میں ویسے ہی غسل وغیرہ پر اگر غسل فرض ہے تو بھی ہٹانا پڑے گا, اور وضو ہے تو
میں یہی عرض کر رہا ہوں جیسے یہ ہٹا دی, لیکن ابھی ہم مجھے میں نے معلومات تو پتا چلا کہ یہ چپکائی جاتی ہیں. اگر چپکائی جاتی ہے تو کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا جس کو مطلب کہ وہ چپکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا. اب جیسے کہ وہ اگر یہ نکلی پلکیں ہٹا بھی دیں لیکن جس چیز پر چپکی تھی اگر وہ چیز جرم ہے تو
بھی اس کو بھی ہٹانا پڑے گا,
اس کو بھی ہٹانا پڑے گا نا.
حسینی کسوٹی
انسان ہے
جی نہیں
جاندار ہے
جی نہیں
شے ایک ہی ہے وہ شے ایک ہی ہے
ایک ہی
مزار ہے کوئی
جی نہیں
عرب ممالک میں
جی
حجاز مقدس میں
جی
مدینہ شریف میں
جی
مکہ مکرمہ میں
جی باب کعبہ ایک ہے, حجر اسود ایک ہے,
مسجد حرام
حتیم ایک ہے, میزاب رحمت ایک ہے. اب دیکھو آپ کہاں رکتے جا کر,
مسجد حرام میں ہے,
مسجد الحرام بھی ایک ہے
میں ہے.
اچھا مسجد الحرام میں جی ہاں ام ہانی کا مکان بھی ایک ہی ہے, یہاں علامت بھی بنی ہوئی ہے. باب السلام بھی ایک ہی ہے, تو اب کہاں داخل ہوتے ہیں؟
9 سوال ہو گئے رضوان بھائی, آخری سوال ہے.
کعبہ بھی ایک ہی ہے,
صرف 5 سیکنڈ ہے.
اس کا طواف کیا جاتا ہے,
پورے زمین پر ایک ہی ہے,
اس کا طواف کیا جاتا ہے؟
جی ہاں بالکل.
آپ کی مرادی سے کعبہ مشرفہ ہے.
جواب درست ہے. تجربہ کار ہو گئے ماشاء اللہ. ایک اس دوران ایک مجھے آیا تھا منفرد کو بھی یہ کیا لیکن انہوں نے بدلا نہیں, وہاں شاید پہنچنا دشوار ہوتا. چلو یہ حسینی کسوٹی بھی کر لیتے شاید, پہنچ تو جاتے ہیں جو تجربہ کار ہوتے ہیں. ہاں بھائی آئے کوئی شخصیت بوجھ بچ میں آئی تڑکے تو یار.
نہیں اس دن تو یہ مطلب ہے جہاں یہ ان کو سا لگے تو دائیں بائیں سے مدد لے لیں. چلیں آصف بھائی آپ بھی کر لیں, آ جائیں آ جائیں, دائیں بائیں سے مدد لے سکتے ہیں.
انسان
جی نہیں.
کوئی پتھر
جی نہیں.
پانی پانی
جی نہیں.
سونے کا بنا ہو
جی نہیں. مزاب رحمت سونے کا ہے, باب الکعبہ سونے کا ہے,
کپڑے کا ہے
جی نہیں. وہ غلاف کعبہ بھی نہیں ہے.
مکہ
اب یہ طواف کرتے رہیں گے. چلو
مکہ
بات نہیں, مکہ شریف میں بھی نہیں ہے.
چھ سوال ہو گئے. تھوڑا
مدینہ ساری کائنات کا نگینہ ہے. مگر
کربلا سے
کربلا والے آج کل کربلا کا ذکر خیر زیادہ ہے.
واقعہ کربلا سے تعلق ہے
جی.
وہ شہ کربلا میں موجود تھی.
اب
موجود تھی
جی.
کوئی ہتھیار ہے
جی. پہنچ گئے ماشاء اللہ.
اس کا نام زال سے شروع ہوتا ہے
جی. ہاں زال سے, زیڈ سے شروع ہوتا ہے عوام کے لیے. زیڈ دال زال تھوڑا سننے میں.
امام عالی مقام کے تلوار ہے ذوالفقار.
آپ نسبت اگر یہ نہ رکھتے, زال سے آپ نے شروع کیا نا تو زال والا نام رکھے چلی آگے سے. یہ
ذوالفقار
یہ تو مجھے پوچھ رہے ہیں آپ کو اگر ہے اعتماد تو بولیں کھل کے, پتا چل جائے گا کہ کیا میری طرف سے ریپلائی ہوتی ہے.
تلوار ہے ذوالفقار.
وہ تو سوال کر آپ نے کہ بول لیں گے یہ آپ کی مرادی شے ذوالفقار نامی تلوار ہے.
آپ کی مرادی شے ذوالفقار نامی تلوار ہے.
جواب درست ہے. ذوالفقار کا شعر سناؤ نا, ناتخوانوں کو تو پتا ہوگا
جی. آپ سنائیں. نات خان سوچ رہے ہیں. چلے
ذوالفقار حیدری بے نیام ہو. اس اگلا مصرع چلو مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. سوال
اگر یوم شورا کا بندہ روزہ رکھتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
نفل روزہ. نفل روزہ اگر ٹوٹ گیا توڑ دیا تو اس کا کفارہ نہیں ہے, قضا کرنی ہے اس کی, قضا واجب ہے. ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لے.
میرا نام سید خورم رضا اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے غسل کا پانی ہو تو وہ کیا کسی کی میت کو دفناتے ہوئے اس کی قبر میں چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے؟
برکت کے لیے کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے, تبرک ہے.
میں رحمت اللہ بات کر رہا ہوں مدو سندھ سے. میرا سوال یہی ہے کہ کوئی مر گیا ہے, کوئی بزرگ یا کوئی پیر یا کوئی ولی یا ماں یا باپ, ان کے نفلی نماز جو ہے وہ کس ٹائم پہ ادا کی جاتے ہیں اور کون سی نیت کرنی چاہیے؟
یہ ولیوں کے لیے بزرگوں کے لیے مر گیا، یہ لفظ تھوڑا ادب کے خلاف ہے. ماں باپ کے لیے بھی ایسا نہ کہا جائے کہ میری ماں مر گئی، میرا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اس طرح کے خوبصورت لفظ جو ادب والے وہ بولے جائیں. اب یہ کہ نفل نماز صلاۃ الوالدین مستحب ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار وغیرہ نہیں دیکھا، فتح رضویہ میں کہیں گے تذکرہ ہے صلاۃ الوالدین کا.
کسی کی طرف سے نفل یوں اس کے اصال ثواب کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے یوں کہ اس کے اوپر کوئی چیز فرض تھی، اس کے اوپر کوئی لازم تھی، تو وہ تو بندہ ادا نہیں کر سکتا
جی
نوافل وغیرہ، لیکن یہ کہ اس کی اصال ثواب کی نیت سے پڑھ سکتا ہے.
یہ تو انہوں نے یہی پوچھا ہے نفل ان کی طرف سے، مراد یہ اصال ثواب ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے.
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے باقر خان اتاری، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مرد شوہر مر جائے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، اور عورت کے مرتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے کہ عورت کے مرتے کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور عورت اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا کیا؟
شکل تو دیکھ سکتا ہے، وہ نکاح کے بارے میں آپ بتا دیں.
بیوی کے انتقال کے بعد تو ان کا رشتہ ختم ہو گیا، البتہ شوہر کے مرنے کے بعد جو نکاح کے اثر ہیں وہ باقی رہتے ہیں، یعنی عدت اس کی باقی رہتی ہے، عدت کے احکام باقی رہتے ہیں، تو وہ نکاح کا جو نتیجہ ہے وہ باقی ہے، تو یوں اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا، باقی ہے کہ اس کا رشتہ اس سے ختم ہو چکا، اب عدت میں ہے تو وہ اس کو بعض صورتوں میں غسل بھی دے سکتی ہے، اور اسی طرح وہ اس کو ہاتھ وغیرہ بھی لگا سکتی ہے، چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے، اور وہ بھی مرد بھی چہرہ دیکھ سکتا ہے جیسا کہ ارشاد فرما دیا. تو یہ بات ٹھیک ہے ایک طرح سے کہ عورت کے مرنے پر تو نکاح ختم ہو گیا، لیکن مرد کے مرنے پر عورت عدت میں بیٹھتی ہے، اور عدت جو ہے وہ نکاح ہی کا ایک نتیجہ اور اثر ہوتا ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جو مؤذن اذان دے اقامت وہی پڑھے گا یا کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں.
جو مؤذن اذان دے تو اقامت اس کا حق ہے، اگر وہ کسی کو اجازت دے تو دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر دوسرا پڑھے اور مؤذن کو ناگوار گزرے تو یہ مطلب مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. تو اگر دینی ہے تو اجازت، اقامت دینی ہے کسی کو تو اجازت لے لے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جیسے میں نے اجازتیں لی ہیں کبھی کبھی تو یہ مسکراتے ہیں اور ہاں بول دیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے مؤذن، تو میں بھی بغیر اجازت اذان اقامت نہیں پڑھ رہا، بلکہ خود ہمارے مؤذن صاحب مائک میرے منہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو اجازت ہی کی صورت ہے ظاہر. ہمارے مؤذن، ہمارے امام جو ہے نا، الحمدللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اپلائیت ہے، اللہ کی رحمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، سمندری مچھلی جیسے شارک، ویل، کیا یہ کھانا حلال ہے؟
سمندری مچھلی کھانا حلال ہے، میٹھے پانی کی بھی حلال ہے، مچھلی جو بھی ہے وہ حلال ہے، البتہ جو مچھلی پانی کے اندر نیچرلی مر جائے اور الٹی تیر جائے، پانی کے اوپر الٹی تیرنے لگے، یہ مچھلی حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسجد میں جماعت کے وقت صف لگانے کا طریقہ ارشاد فرما دیں.
صف بنانے کا ہم تو پوری صف جب تک نہ ہو جائے، اب وہ سب میں یہ کہ پاؤں کی جو ٹخنے ہیں پاؤں کے وہ ایک سیدھ میں ہوں، پھر یہ کندھے ہیں وہ بھی سیدھ میں ہوں، اور ایک دوسرے سے بالکل ٹچ جام ہوں، ایسے سیدھے ہوں. ہمارے گیپ چھوڑ دیا جاتا ہے، گیپ چھوڑنا گناہ ہے، گیپ نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپس میں یہ مل جائے، جام ہو جائے، یہ واجب ہے. اور صف ٹیڑھی پلی نہ ہو، کچھ آگے نکل رہا ہے، کچھ حصہ پیچھے نکل رہا ہے، بلکہ بالکل سیدھی تیر کی موافق سیدھی ہو. اور جب تک پہلی صف پوری نہ ہو جائے دوسری شروع نہ کرے، جب تک اگر پہلی پوری ہو گئی دوسری پوری نہیں ہوئی تو دوسری جب تک کونوں تک دونوں کونوں تک پوری نہ ہو جائے تیسری شروع نہیں کر سکتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض ہے کہ نماز بغیر وضو کے پڑھنا کفر ہے یا گناہ ہے؟
اگر جائز سمجھ کر پڑھا کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی نماز پڑھ لی جائے تو یہ کفر ہے. اگر غلطی سے پڑھ لی کسی نے بے وضو تو گناہ بھی نہیں ہے, بس وہ نماز نہیں ہوگی, اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی وضو کر کے.
میرا نام محمد امین نزار تاری ہے. میرے پاپا جانے کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں شہد کا چھتا لگا ہوا ہو اور کوئی شخص وہ شہد اتار کر پی لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اور وہ شہد بیچنا کیسا؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی عطا فرما دیجیے.
رہنمائی عطا فرما دیجیے.
کسی کو اجازت نہیں ہوگی اس کی, اگر مسجد میں لگا ہوا ہے تو اس کو مسجد کے لیے ہی فروخت کیا جائے گا, بیچ کے اس کو مسجد کے کاموں میں استعمال کیا جائے گا. اس رقم کو
فروخت بنے
بیچ کر اس کو مسجد کے کاموں میں استعمال کیا جائے.
اب تو بیچنے میں بھی نہیں سمجھتے, سیل بولتے ہیں, سیل کر دیا جائے اس کو, مطلب سیل کر دیا جائے اور اس کی جو بھی رقم آئے گی وہ مسجد کے لیے استعمال کی جائے.
سوال ہے کہ ایک اسلام بھائی نے آنکھ کا آپریشن کروایا ویل کا, تو اب آپریشن کے بعد ان کی آنکھ سے جو آنسو نکلے یا اس میں جو بھی دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں وہ نکلے اور کپڑوں پر گر جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور وضو ٹوٹ جائے گا؟
دوا کے زور سے جو آنسو نکلے وہ تو
دوا کی وجہ سے نہیں پوچھ رہی, بولے آپریشن کے بعد جو پانی بہ رہا ہے یا اب انہوں نے دوائی ڈالی اور وہ دوائی گر گئی تو جو آنسو بہ رہے ہیں بیماری کی وجہ سے وہ تو ناپاک ہیں اسی طرح, لیکن جو دوائی ڈالی ہے صرف دوائی آ کے گری ہے اور آنسو وغیرہ نہیں ہے اس میں تو وہ تو ناپاک نہیں ہے.
اگر آنسو کا اثر بھی ہو تو ناپاک کیوں ہوگی؟
نہیں یعنی صرف دوائی گری ہے تو بھی,
وہ دوائی اگر پاک ہے اور گر گئی آنکھوں میں ڈالی تو وہ پاک ہے, کیونکہ دکھتی آنکھ سے آنسو جب تک آنکھ کے دائرے کے اندر ہے یہ پاک ہے, وضو بھی نہیں ٹوٹا. جب دائرہ توڑ کے نکلے گا نا تب وضو ٹوٹے گا اور یہ آنسو ناپاک ہے, جبکہ وہ آنسو مرض کی وجہ سے ہے. اب آپریشن کے بعد آنسو اگر آتا ہے, پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آنسو, میں نے بھی آپریشن تو کروائے. اللہ بہتر جانے, مجھے یاد نہیں آنسو آتے تھے یا نہیں. تمہارا لے کے مرض کی وجہ سے دکھتی آنکھ سے جو مرض کی وجہ سے آنسو گرتا ہے بہتا ہے نکل کر, وہ ناپاک اور وضو توڑتا ہے. باقی اگر اسی کے بھلے آنکھیں دکھ رہی ہیں مرض ہے لیکن دھوئے کی وجہ سے نکل گیا یا خوف خدا میں یا نعت شریف سن کر عشق رسول میں بندہ رویا یا کسی اور وجہ سے رویا تو وہ رونے میں جو آنسو نکلے وہ پاک ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز میں اگر سلام سیدھی جانب سلام پھیر لیا اور دوسری جانب سلام پھیر رہے اس سے پہلے ہی ری خارج ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
واجب الادا, نماز اس کی دوبارہ پڑھنی واجب ہے, کہ دونوں سلام جو ہے نا یہ واجب ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أغنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اجر، اور جو کوئی مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرے ان پر بھی جو اجر ملے، یہ سب اس سب کا یہ کرم کے شان شان اس کا ثواب عطا فرما، یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید ان کو یہ سارا ثواب عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً جو 8-9-10 محرم الحرام کے مدنی قافلے کے ہیں مسافرین، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری بے حساب بخشش کر دے. یا اللہ ہم کو نیک بنا دے, عاشق رسول بنا دے, عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے, عاشق اولیاء بنا دے. الہ العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے, نیکی کی دعوت کا جذبہ دے, سنتیں عام کرنے کی تڑپ دے, سنت پر عمل کرنے کا بھی شوق دے. الہ العالمین ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے, غصے کی عادت نکل جائے, چڑچڑا پن کی عادت ختم ہو, دوسروں کو جھاڑنے کی عادت نکلے, اور جس کو جھاڑا جن کو دکھ دیے ان سب سے معافی مانگنے کا بھی یا اللہ حوصلہ عطا کر دے, گناہ بھی معاف کر دے, اور یہ سب معاف کرنے ایسی صورت ہو جائے ہم حقوق العباد سے فارغ ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یا اللہ بندوں کی ملاقات کا تو بڑا شوق ہوتا ہے, مشہور لوگوں سے ملنے کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے, مولا کریم اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے. یا اللہ ہم تیری ملاقات کے شوقین ہو جائیں, تیری ملاقات کی تڑپ پیدا ہو جائے, تیری ملاقات کے لیے تیاری شروع ہو جائے کاش, اور اس حال میں ہم تجھ سے ملاقات کریں کہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے, ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما. پروردگار جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار کر دے, جن پر جھوٹے کیس بنے بیچارے ان سے نکل آئے, مظلوم قیدی رہا ہو جائے, گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائے, ہم سب تیری پسند کے بندے بن جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
کب گناہ ہو سے کرنا را میں کروں گا یا رب دیکھ کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہ
تیرے سرے حشر
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
خير البشر پر لاکھو سلام لاکھو درود اور لاکھو سلام خیر البشر پر لاکھو سلام لاکھو درود اور لاکھو سلام جن و ملائک تیرے غلام کا جن و ملائک سب سے سوا ہے تیرا مقام سب سے سوا ہے تیرا مقام یاسین و طہٰ تیرے ہی نام یاسین و طہٰ تیرے ہی نام خیر البشر پر لاکھوں سلام سب کو میا کو میسر ہو یہ مقام پہنچے مدینے بن کر غلام کا پہنچے مدینے بن کر غلام پہنچے مدینے بن کر غلام پڑھتے درود پڑھتے سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام تیری ثنا ہے میرا نصیب تیری ثنا ہے میرا نصیب قربان تجھ پر جانے قربان تجھ پر جانے عظیم تم پر تصدق عالم تمام تم پر تصدق عالم تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا هاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار
مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. امہات المؤمنین اللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا، بدکار ہے طالب نظر کرم بدکار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. مولا یا صلی وسلم دائماً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وفق علينا محمد سيد الكونين وفق علينا والوري من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا.
خوف خدا عشق مصطفى علم وعمل اصلاح معاشرا فقه شريعت و طريقتك مجموع مدنی مذاکرہ
ہے، مجموع مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ